الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم للعالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم علماء باوقار عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگوں ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادنی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت طیبہ کے جشن ست سالہ کے عظیم اور پرشکوہ تقریب میں موجود ہیں. دنیا میں بڑی عظیم شخصیتیں جلوگر ہوئی ہیں، دنیا کے اس اسٹیج پر بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے ارباب علم، بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے ارباب ادب پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن تاریخ انسانی میں ان بڑوں کا کاموں کے ساتھ نام تو محفوظ ہوتا ہے مگر اس کی جشن ولادت، ان کے جشن ولادت کو انسانی زندگی کے ایک عظیم دن کی حیثیت سے کہیں نہیں منایا جاتا. سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت طیبہ کا یہ عظیم دن اگر کسی مفکر کا دن ہوتا،
سبحان اللہ،
کسی مصنف کا دن ہوتا، کسی محقق کا دن ہوتا محض، کسی ادیب اور شاعر کا دن ہوتا تو یقیناً نہ دیوانوں کا یہ مجمع ہوتا اور نہ فرزانوں کی یہ جماعت ہوتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
حضور مفتی اعظم ہند کا یہ دن دراصل اپنے دور کے ایک سرمد کا دن ہے،
سبحان اللہ،
ایک منصور کا دن ہے،
سبحان اللہ،
ایک عاشق رسول کا دن ہے،
سبحان اللہ،
ایک دیوان عشق مصطفیٰ کا دن ہے، ایک عامل بالحدیث کا دن ہے، ایک پیکر عشق مصطفیٰ کا دن ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور عشق جہاں جہاں قدم رکھتا ہے زندگی کے مینار تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں. آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں دراصل ہم ان کے نقوش قدم پر اپنی زندگی کے، اپنے مستقبل کے وہ عظیم مینار تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے عقیدے، ہمارے عمل اور ہمارے کردار کی بلندی کی ضمانت بن جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یادیں سہارا ہوتی ہیں زندگی کے لیے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہم حضور مفتی اعظم ہند کی یادوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جینا جانتے ہیں بلکہ مرنا بھی چاہتے ہیں.
سبحان اللہ.
ہم زندگی کی اس شام کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں جس شام کے پردے میں مفتی اعظم ہند کے چہرے پاک کے روئے زیبا کی تابانیاں موجود ہوں اور جلوباریاں موجود ہوں.
نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن ست سالہ حضور مفتی اعظم ہند.
میں اپنی تقریر کو رویش عام سے ہٹ کے، جو مجھ سے سننے کے عادی رہے ہیں آپ، آج میں کچھ نئے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا. اس لیے کہ ڈاکٹر یعقوب زکی نے جو اشارے دیے ہیں ان اشاروں کی وضاحت نہ کرنا ان کے بڑے تحقیقی مقالے کے ساتھ ناانصافی ہوگی. انہوں نے سرکار اعلی حضرت فاضل بلیوی اور ان کے وصال اور ان کی ولادت طیبہ کے درمیان تاریخ کے دو عظیم واقعات کا تذکرہ کیا ہے. پہلا واقعہ جنگ آزادی 1857 ہے اور دوسرا واقعہ سقوط خلافت اسلامیہ ہے, سقوط ترکی ہے. ان دونوں واقعات کے ذریعے سے امت مسلمہ کن راہوں پہ لگ گئی ہے, یہ دراصل آج جو ہم کچھ کاٹ رہے ہیں یہ بیج کے درمیان میں بوئے جانے والے پودوں کے نتائج ہیں اور اس کے اثرات ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستو, وہابیت کیا ہے, یہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اس نے جنم لیا, اس کو دیکھنا ہے تو 1857 سے پہلے کی تاریخ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, وہ افریقہ کا بسنے والا انسان ہو, وہ امریکہ کا بسنے والا مسلمان ہو, یورپ کا بسنے والا ہو, سعودی عرب کا بسنے والا ہو, حجاز مقدس کا بسنے والا ہو یا ہندوستان کی زمین کا بسنے والا ہو, 1857 سے پہلے تم دنیا میں مسلک اہل سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی تحریک نہیں دکھا سکتے ہو, کوئی دوسرا عقیدہ نہیں دکھا سکتے ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ,
تم دکھا ہی نہیں سکتے. 1857 کے انقلاب سے پہلے انگریز اسے غدر کا نام دیتا ہے, انگریز اسے دراصل دھوکے کا نام دیتا ہے, انگریز اسے بغاوت کا نام دیتا ہے, مگر ہم اسے جہاد آزادی کا نام دیتے ہیں, جہاد حریت کا نام دیتے ہیں, ہم اسے ضمیر و فکر کی آزادی کا نام دیتے ہیں, ہم اسے اس بات کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار خاص طور پہ مسلم قوتوں نے جمع ہو کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کی غلامی کی زنجیریں اپنے گلے سے اتار دیں اور اپنے قدموں سے توڑ دیں. اس جہاد آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچ لیا, انگریزوں نے محسوس کر لیا, انگریزوں نے جان لیا کہ بغاوت اگر کی ہے, انقلاب کا پرچم اگر بلند کیا ہے تو علماء حق نے کیا ہے, اہل حق نے کیا ہے, حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے, جناب کفایت علی کافی نے کیا ہے, حضرت شہیدی نے کیا ہے اور دوسرے اکابرین نے کیا ہے. یہ علماء اہل سنت ہیں, یہ علماء حق ہیں, اگر یہ زندہ رہے تو امت مسلمہ کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے. اس لیے انہیں انڈمان بھیج دو, انہیں درختوں پہ سولی دے دو اور پھر 1857 کے چند سال کے بعد ایک نیا مدرسہ قائم کرو جہاں غلاموں کی جماعت پیدا کی جائے, جہاں خرید اہل افراد کی جماعت پیدا کیا جائے, جہاں ان کے ذہن و فکر کے لوگ پیدا کیے جائیں. کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ 1857 میں جو انگریز علماء کو سولی دے رہا ہے, 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو درختوں پہ چڑھا رہا ہے, 1857 میں جو انگریز فضل حق کو انڈمان میں بھیج رہا ہے, 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے, وہی انگریز اسی کے زیر سایہ 60 کے بعد ایک مدرسہ تشکیل دیا جا رہا ہے, ایک دارالعلوم بنایا جا رہا ہے. جن علماء کو سولی دے دی گئی تھی انہی علماء کی نسل اگر پیدا کرنی مقصود ہوتی تو انہی علماء کو زندہ رکھا جاتا, انہیں سولی دے دی گئی اور ایک نئی جماعت کو تشکیل دیا گیا تاکہ وہ ان کی بولی بولتے ہوئے نظر آئیں, وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں, وہ ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں,
نعرہ رسالت حضرت مفکر اسلام فیضان رضا
نظر آئے, جو انگریز بولتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تنخواہوں کا سلسلہ جو تمہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے, کسی کو 600 ملتا تھا, کسی کی کشتی سجائی جاتی تھی, کسی کو درپردہ امداد کی جاتی تھی. انگریزوں کو 1857 کے بعد علماء سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہیں باضابطہ وظیفے دیے جا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں نے سمجھ لیا تھا وہ کل جو کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے, برطانیہ کی زمین پر, یورپ کی زمین پر, امریکہ کی زمین پر فنڈامنٹلسٹ کے نام سے علماء کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پروگریسو کے نام سے, ترقی یافتہ کے نام سے ماڈرن افراد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آج بھی ہو رہا ہے, اس زمانے میں بھی ہوا تھا. بنیادی مقصد یہ تھا, مطلب یہ تھا کہ علماء حق موجود نہ رہ جائیں, ایسی درسگاہیں تشکیل دی جائیں, ایسے ادارے بنائے جائیں, ورنہ فضل حق کو باضابطہ طور پہ سولی دے دی کا حکم دیا جاتا ہے, شہر بدر کیا جاتا ہے, ہے، انڈمان کا کہ قید تنہائی دی جاتی ہے، مگر اسی زمانے میں کسی کو شمش العلماء کہا جاتا ہے، کسی کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف عقائد کے بانی اور افکار کے ماننے والے ہیں۔ سر سید احمد خان یقیناً تاریخ کا ایک بڑا انسان ہو سکتا اگر اس نے صرف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کیا ہوتا، مگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ علماء سر سید کا اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ علماء انگریزی کے مخالف ہیں۔ قسم خدا کی علماء انگریزی کے کبھی مخالف نہیں رہے، کسی دور میں کسی عالم کی تحریک کو تم انگریزی کے خلاف نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے انگریزی کو پڑھا ہے، ہم نے انگریزی کو سیکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے تم عبرانی سیکھو، دوسری قوم کی زبانوں کو سیکھو تاکہ تم ان کے فتنوں اور حربوں سے محفوظ رہ سکو۔ مسلمان بڑا کسی زبان کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اگر اختلاف کیا تھا یا علماء نے اگر اختلاف کیا تھا تو سر سید کی مذہبی فکر سے اختلاف کیا تھا، اس کی تفسیرات احمدیہ سے اختلاف کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے باضابطہ طور پہ معجزات کا انکار کر دیا یا تمام معجزات کی باضابطہ مادی توجیہ کر دی۔ اس نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو دعا کا مفہوم، اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے، دراصل دعا بذات کوئی اثر نہیں رکھتی ہے، دعا کے ذریعے سے تحریک عمل پیدا ہوتی ہے اور عمل کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے، دراصل دعا کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ فرشتوں کے بارے میں اس نے کہا فرشتے خیر کی اندرونی قوتوں کا نام ہیں، ان کا کوئی باضابطہ حصی اور موجود وجود نہیں ہے۔ اس شخص نے انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں کہا وہ ابرح الاکمہ والابرص وہی الموتا، ہم مکموہ مبروز کو حیات اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا مردوں کو زندہ کرنے سے مراد دلوں کو زندہ کرنا ہے اور مکموہ مبروز کو سوسائٹی سے نکال دیا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ نے سوسائٹی میں باعزت مقام دلوا دیا۔ اس شخص نے کہا تھا وَدْرِ بِعَصَا کَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو لے کے پتھر پہ مارو 12 چشمے جاری پا جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا ضربہ کا صلہ جب بے آتا ہے تو چلنے کے معنی میں ہوتا ہے اور عصا کے معنی قوم کے بھی آتے ہیں اور الحجر کو تصدیراً پہاڑ کہا گیا ہے، اس لیے اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں 12 چشمے جاری پا جاؤ گے۔ پوری قرآن عظیم کی تفسیر اس طرح اس نے بدل کر کے رکھ دی ہے، 1400 سال کے ذخیروں سے انحراف کیا ہے، اجماعی مفاہیم سے انحراف کیا ہے۔ علماء نے اس لیے اختلاف کیا تھا مگر یہاں سر سید نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کا دماغ بول رہا تھا، اس کے پیچھے انگریز بول رہا تھا، اس کے پیچھے تجدد بول رہا تھا، اس دور کا ذہن بول رہا تھا۔ دراصل اس کا مزاج اپولوجیٹک تھا، معذرت خواہانہ تھا، وہ عصر جدید کی تحریکوں کے سامنے اسلام کو معذرت خواہانہ انداز سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ بعد میں پیدا کیے گئے اور ان کے ذریعے سے ذہن خریدے گئے، طبیعتیں خریدی گئیں، غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلا شبہ کچھ فوائد بھی ہوئے مگر مذہب کی کاشت پر ہوئے، ایمان کی کاشت پر ہوئے اور عقیدے کی دہلیز پر اور عقیدے کے خلاف عمل کرنے کے بعد ہوئے، ان فوائد کا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان نقصانات نے ملت کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی، یہ اور بات ہے کہ دنیا نے بہت جلد ان کی تحریروں کو محسوس کر لیا۔ وہ چونکہ کسی مولوی گھرانے کے آدمی نہیں تھے، باضابطہ کسی درسگاہ اور کسی دارالعلوم سے نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کی تحریر کو ماڈرن کہہ کر کے نکال دیا گیا، مگر جب دیکھا گیا سر سید متاثر نہیں کر رہے ہیں تو اب درسگاہیں بننی چاہیے جہاں جبا پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں، جہاں دستار پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں، جہاں ہمارے جہاں باضابطہ علم کی سند حاصل کرنے والے ہماری بولی بول رہے ہوں۔ جب یہ کوئی بولی بول رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ دنیا اسے سننے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جہاد کی تحریک کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی۔ غلام احمد نے اپنی تحریروں میں باضابطہ طور پر زور دیا کہ جہاد کا وہ مفہوم نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں، جہاد سے مراد جہاد بالنفس ہے، جہاد سے مراد مجاہدہ ہے، جہاد سے مراد اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا ہے، جہاد جو زندگی کا ایک فریضہ تھا، جہاد کے جب تک زندہ رہا ہم زندہ رہے، جہاد کے ساتھ ہمارا کاروان حیات بڑھتا رہا، جہاد سبحان اللہ سے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رما ہمارا، جہاد جس پر جب ہم کار بند رہے تو دنیا کی تمام قوتیں ہمارے قدموں میں رہی، وہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ سمرقند ہمارا تھا، بخارا ہمارا تھا، تاشقند ہمارا تھا، ازبکستان ہمارا تھا، تاجکستان ہمارا تھا، قزاقستان ہمارا تھا، آذربائیجان ہمارا تھا، آرمینیا ہمارا تھا، سسلی ہمارا تھا، اٹلی ہمارا تھا، اسپین ہمارا تھا، بلغاریہ ہمارا تھا، لبنا اور اس طرح کے کتنے ممالک ہمارے تھے، مگر آج جب روح جہاد مردہ ہو گئی تو یہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے رہ کر کے بھی ہمارے نہ رہ سکے۔ ہم جب تک جہاد کی بنیادوں پہ آگے بڑھتے رہے، زندہ رہے، غلام احمد قادیانی جیسے افراد کے ذریعے سے جہاد کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے ساتھ ایک اور غلطی بھی کروا دی گئی کہ اس سے نبوت کا اعلان کروا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی اکثریت نے، بلکہ ہر فرد نے اسے متہم قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، اور وہ امت پر حکمرانی نہ کر سکا جو انگریزوں نے خواب دیکھا تھا۔ اب جہاد کا مفہوم بدلنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی، اس نئی تحریک میں بھی جہاد کا ثواب دوسرے طریقے سے بانٹ دیا گیا۔ ون فروس سے قالن، تم نکل جاؤ ہلکے اور بوجھیلے بن کر کے، تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاؤ، بس جہاد کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا، تم ایک چلا کر لو 60 شہیدوں کا فائدہ ہو جائے گا، تم 40 روز کے لیے نکل جاؤ، اتنے فائدے ہو جائیں گے۔ انگریز نے سوچا جہاد کو نہیں بدل سکتے، مفہوم جہاد کو بدل دو، مفہوم جہاد کو اس کی دہلیز پہ ختم کر دو۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صد سالہ حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، حضرت مفکر اسلام، فیضان رضا،
پورے تبلیغی لٹریچر کو پڑھو، جہاد کا سارا ثواب چلت پھرت کو دے دیا گیا ہے، جھوٹی روایات کر دی ہیں، جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب چلوں کے حوالے کر دی گئی ہیں، ورنہ ان چلوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان چلوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ چلے بدعت صحیحہ ہیں، نہاد رسالت میں موجود تھے، اور نہاد خلافت میں موجود تھے، اور نہاد تابعین میں موجود تھے، نہاد خلفاء میں موجود تھے، نہاد موجود۔
نعرہ تکبیر
کی کوئی حیثیت نہیں،
نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، اسلام
یہ چلے نہیں تھے، مگر جہاد کا مفہوم قادیانی نے بدلنا چاہا تو دراصل اس کے اعلان نبوت کاذبہ کی بنیاد پہ وہ مفہوم کامیاب نہ ہو سکا، تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی، چلا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھولنا، اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسجد میں دعا کرو، اے اللہ اسرائیل کی توبوں میں کیڑے پڑ جائیں، ظالموں یہ زنانہ دعائیں تمہیں موت سے ہم کنار کر سکتی ہیں، یہ نامردی کی دعائیں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدان عمل میں کی جاتی ہیں، دعائیں میدان جہاد میں کی جاتی ہیں، دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں، دعائیں نقد جاں پیش کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں متاع زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں اپنا سب کچھ لٹا کے کی جاتی ہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا، کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا، وہ اگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے تو پورا عرب مسلمان ہو جاتا، مگر 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن تو ابدا بدا تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی، پہلے اپنی متاع غلامی پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع عمل پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع تبلیغ پیش کر دی ہے، پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے، پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو ناز بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو بدا بدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی، کروڑوں محمد جو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک محمد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا، اس کے امتی ہوگے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لن تو بدا بدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، نبی جانتے تھے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت ہوگی، اس لیے میں دعا تو ضرور کر رہا ہوں مگر یہ زندہ رہے گی اور اللہ کی بات اسی سے ہوگی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفکر اسلام، جشن صلاح حضور مفتی اعظم ہند، فیضان رضا، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت۔
علماء سے پوچھئے، یہ لن توبہ دا بدا کہنا اتنا آسان ہے مگر ناز غلامی کہہ رہا ہے، ناز بندگی کہہ رہا ہے، افتخار نبوت بول رہا ہے، عظمت نبوت بول رہا ہے، غیب دا رسول بول رہا ہے، مستقبل کو نگاہوں سے فیصلہ کرنے والا پیغمبر بول رہا ہے، جس کی مقدس ابروؤں سے کائنات کی تقدیر بدلتی ہے وہ بول رہا ہے، اور اس محال کو اس لیے بول رہا ہے کہ یہ واقع ہونے والا نہیں ہے، اس کا علم جان رہا ہے۔ لن توبہ ودا تیری کبھی عبادت نہ ہوگی، اے اللہ عبادت تو ضرور ہوگی مگر انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوگی، انہی 313 نہتھے مجاہدین کے ذریعے سے ہوگی۔ حضور تو میدان بدر میں اترے، حنین میں، احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائیں، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھیں، اور یہ جہاد کا ثواب تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کے حوالے کر دیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے لیے دعا کریں، اسرائیل کے لیے دعا کرو تباہ ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تم روح جہاد سلب کر رہے ہو، قوت جہاد سلب کر رہے ہو، پوری دنیا میں جو تمہاری چلت پھرت کو آزادی حاصل ہے یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے دو مفکرین کو بلوایا تو ہزار پاپڑ بیلنے پڑے، مگر تم لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھر رہے ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنی ہی موت کا سامان کر رہے ہیں، یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، یہ خود ہی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ روح جہاد مرنا کرنا چاہتے ہیں، یہ روح عمل مردہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں پھرنے دو۔ یہ امریکہ جائیں مت روکو، یہ روس جائیں مت روکو، یہ عرب جائیں مت روکو، یہ دنیا میں کہیں گھومے مت روکو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا جوہر عمل چھیننا چاہتے ہیں، روح محمد چھیننا چاہتے ہیں، فکر انقلاب چھیننا چاہتے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کبھی آپ نے تبلیغی جماعت پہ اس نقطۂ نظر سے غور کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے یورپ کو میں نے یہ فکر دی ہے کہ تبلیغی جماعت ایک تحریک بھی ہے اور ایک سازش بھی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح جہاد سلب کر لی جائے۔ میں جماعت اسلامی والوں کے حوالے سے بات کروں، 1960 میں دعوت کا ایک شمارہ جماعت کے دفتر سے تبلیغی جماعت کے دفتر میں پوسٹ کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے امیر صاحب زندہ تھے، انہوں نے اپنے قلم سے دعوت پر لکھا کہ اس پرچے کو ہمارے پاس نہ بھیجئے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، نہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہے، اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، ہماری عبادتیں ضائع نہ کیجئے۔ جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو میرے اس حوالے کو دیکھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت کرنٹ ایشوز کے ذریعے سے دنیا کی نگاہیں بند کرنا چاہتی ہے۔ دروازے پہ طوفان دستک دے رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، حوادثات آ رہے ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، ارتداد پھیل رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، خاک و خون میں کھلانے کی تیاری کی جا رہی ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، زمینیں لٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، آبروئیں برباد ہو رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، آپ صرف تسبیح گھماتے رہیں، آپ صرف عبادت کرتے رہیں، آپ صرف چلا کاٹتے رہیں، کاروبار نہ کرو عبادت کرو، جی ہاں بزنس نہ کرو عبادت کرو، جی یونیورسٹی مت جاؤ اللہ پاس کرا دے گا عبادت کرو۔ اسباب و وسائل کی دنیا پہ ضربیں لگانے والے، ٹھوکریں لگانے والے، خالق اسباب کی، تخلیق اسباب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس نے زندگی کی عظمتیں اسباب کی بنیاد پہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ اسباب سے بے نیاز کرتے ہیں۔ کتنا ذہین طالب علم ہے، جیومیٹری پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کی لائنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی زندہ قوموں کے برابر ہونا چاہتا ہے، ایک چلا دلوا دیا، ذہانت کا چراغ بجھ گیا ہے، اب ایک دوسرا گھٹا اس کے اوپر آ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں موت کا سامان کرنے والے ہمارے طلبہ کو یونیورسٹیوں سے لے جاتے ہیں، ہمارے کاروباریوں کو باضابطہ بزنس سے لے جاتے ہیں، ہمارے عاملین کو عمل کے میدان سے لے جاتے ہیں، انہیں ناکارا بنا دیتے ہیں، انہیں ذلیل بنا دیتے ہیں، انہیں بھکاری بنا دیتے ہیں، انہیں رسوا بنا دیتے ہیں، انہیں ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں، انہیں تباہیوں سے بچاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم کسی فرقے کے خلاف بول رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی اسلام پہ ضرب لگائی جائے گی تو ضمیر مومن تڑپے گا۔ تم ان کی چلت پھرت کا جائزہ لو، تم ان کی عبادتوں کا جائزہ لو۔ کیا اسلام صرف نظام عبادت کا نام ہے؟ یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہوگا، مجمع میں بھی یقیناً ذہین لوگ ہوں گے۔ اسلام میں عبادت ایک حصہ ہے، اسلام دراصل پورے نظام زندگی کا نام ہے، پورے آئین حیات کا نام ہے۔ اسلام نظام معاش بھی ہے، اسلام نظام معیشت بھی ہے، اسلام نظام تہذیب بھی ہے، اسلام نظام تمدن بھی ہے، اسلام نظام جہانبانی بھی ہے، اسلام قدر ویلوز آف لائف کا نام ہے، اسلام زندگی کی اقدار کو نمایاں کرنے کا نام ہے، اسلام جہاد مسلسل ہے، اسلام سید پیہم ہے، اسلام تبلیغ اعظم ہے، اسلام دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت کا نام ہے، اسلام دراصل یقین محکم ہے، یقین محکم عمل پیہم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ شمشیریں. یہ دراصل اسلام کی تعبیر تھی, مگر آج یہ عالم یہ ہے کہ روٹھے ہوئے چہرے اور انتہائی مایوس اور بجھے ہوئے دماغ, ذہانتوں سے معرہ صورتیں گلیوں میں ایک مخصوص لباس پہن کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہیں, دعاؤں کی دعوت دے رہے ہیں. ایسا نظام بنایا ہے ظالموں نے کہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے. گھر سے نکلو تو یہ کرو, کھڑے ہو کر کے دروازے پہ دعا کرو, پھر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے دعا کرو, جب اترو تو دعا کرو, اس کے بعد دو گروپ میں تقسیم ہو جاؤ, آبادی کے سرمایہ داروں کے پاس جاؤ اور اس کے بعد غریبوں کے پاس جاؤ, پہلا چلا کرو, حلقہ بناؤ. 24 گھنٹہ اس میں مصروف کر دیا گیا ہے. وہ کیا جانے کی قیامتیں کیا چاہ رہی ہیں, وہ کیا جانے کی برق باضابطہ نشانہ بنا رہی ہے, وہ کیا جانے کی آشیاں لٹنے والا ہے. تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا, نشیمن سے دھواں اڑتا ہے, تم کہتے ہو سامن ہے.
سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن صد سالہ حضور مفتی اعظم ہند.
تبلیغی جماعت اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے, میں اسے دنیا کے کسی بھی میدان میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کے اعمال, ان کی 6 باتوں کی تبلیغ اور ذہانتوں کے بجھے ہوئے چراغوں کو دکھا کر کے میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے بے خبر ہو جائے. آج کے دور میں معاش کی بنیاد پر یہودی, تھوڑا سا یہودی پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے, میڈیا اس کے قبضے میں ہے, تجارت اس کے قبضے میں ہے, ذہن اس کے قبضے میں ہے, سائنس اس کے قبضے میں ہے, فکر اس کے قبضے میں ہے, فلسفہ اس کے قبضے میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ 100,000,000 یہودی دنیا کے کروڑوں انسانوں پر, وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو, دونوں پہ حکومت کر رہے ہیں. آپ کو غلط فہمی ہے کہ امریکہ خامخواہ ان کی تائید کر رہا ہے. امریکہ ان کے سائنسدانوں کے سامنے گھٹنا ٹیک چکا ہے, ان کے ٹیکنیشین کے سامنے مجبور ہو چکا ہے, ان کے باضابطہ میڈیا کے سامنے بے بس ہے, ان کے ڈسکوری کرنے والے اور محققین کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. برطانیہ میں 100,000,000 یہودی ہیں مگر پارلیامنٹ پہ ان کا قبضہ ہے. 100,000,000 یہودی امریکہ میں بس رہے ہیں مگر باضابطہ ان کی لابنگ کے ذریعے سے اور ان کے پریشر گروپ کے ذریعے سے امریکی حکومت نے ہمیشہ سر جھکایا ہے. یہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے, مگر تمہارا یہ عالم ہے کہ تم دنیا میں آنکھیں بند کر کے جینا چاہتے ہو. جس حکومت نے تم کو اسپانسر کیا, جس حکومت نے تم کو دنیا بھر میں پھرایا, جس حکومت نے صرف برطانیہ میں 400 تبلیغی جماعت کے مولویوں کو وظیفے £20,000 پر ایئر کے اعتبار سے دیا, اس حکومت پر جب وقت آیا تو امریکہ آیا وہاں تحفظ کے لیے, مگر خود اس حکومت کے لوگ اسلحے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو ذہن تم نے بنایا ہے وہ ذہن مجاہدانہ ذہن نہیں ہے, وہ ذہن موت کی طرف لے جانے والا ہے. اسلام نظام عبادت بھی ہے مگر نظام جہاد بھی ہے. جب عبادت اور جہاد ساتھ ساتھ چلتے تھے تو مسلمان کامیاب تھا, لیکن جب عبادت سے جہاد کو الگ کر دیا گیا تو عبادت موجود رہی مگر مسجدیں لوٹتی رہی, عبادت موجود رہی غرناطہ تباہ ہوتا رہا, عبادت موجود رہی سسلی کا سہاگ لٹتا رہا, عبادت موجود رہی تاشقند کمیونزم کے قبضے میں جاتا رہا, عبادت موجود رہی مرقد بخاری پر دوسروں کا قبضہ رہا, عبادت موجود رہی اصول الشافعی کے مصنفین کے آثار مٹا دیے گئے مصنف کے, روح جہاد موجود رہی اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے وطن اصلی پر غیروں کا قبضہ ہو گیا. میں کہتا ہوں عبادت موجود رہی مگر معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وطن پر صدیوں, ایک صدی کون صدی تک دوسروں کا قبضہ رہا. آج پھر وہ ممالک آزاد ہو رہی ہیں, ہمیں بحثیت مسلمان سوچنا ہے. ہماری وہ 5 ریاستیں جو کمیونزم کے اقتدار سے الگ ہو رہی ہیں, ان میں ہمیں کیا کرنا ہے, ان میں ہمیں کیا سوچنا ہے, کن راہوں پہ چلنا ہے, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے, دراصل تحقیقی موضوع ہے جسے میں 2 روز میں آج اور کل میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے کارناموں پہ آج تفصیلی گفتگو ہو جاتی, مگر جناب یعقوب زکی صاحب نے میرے رہوار فکر کو مہمیز دی ہے اور ایک نئی راہ پہ ڈال دیا ہے. انشاءاللہ میں کل اس پہ گفتگو کروں گا. میں بتا رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچو, 1857 سے پہلے پوری دنیا میں صرف مسلک اہل سنت ہے. پوچھو ان سے غیر مقلدوں سے 1857 سے پہلے تمہارا کوئی وجود, ان وہابیوں سے پوچھو 1857 سے پہلے تمہارا کوئی وجود, ان سے پوچھو اس وقت سے پہلے جو بھی تھے وہ ہم تھے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم انگریزوں کی سازشوں کو بنیاد بنانا چاہو تو آؤ فیصلہ کر لو, 1857 سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس پہ ہم بھی متفق ہو جائیں اور تم بھی متفق.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت مسلک اہل سنت.
یہ چیلنج میں نے برطانیہ میں بھی دیا ہے, دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی دیا ہے. وہ فتنے جو انگریزوں نے پیدا کیے ہیں اب تو وہ کھل کے خود بھی کہہ رہے ہیں, مولانا خود بھی کہہ رہے ہیں. 1857 کے بعد یہاں فتنے پیدا کیے گئے اور علماء حق کو سولیاں دی گئیں, اور اسی کے بعد عرب کی تقسیم کا منصوبہ بھی بنایا گیا. اسی کے بعد بنایا گیا لارنس آف عربیہ, تاریخ کا بڑا ہی نامور انسان ہے, بڑا ہی مشہور منافق, بڑا ہی عظیم دجال, عربوں کو عربیت کا شعور دینے والا اور عربی قومیت پر مائل کرنے والا اور ترکی کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والا لارنس آف عربیہ آج بھی برطانوی تاریخ میں اور باضابطہ طور پہ زندہ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ شخص کون تھا. بات دراصل یہ ہوئی کہ ترکی سے خوف ہمیشہ یورپ کو رہا ہے. یورپ کی بعض حکومتوں میں بادشاہوں سے بوقت بادشاہت عہد لیا جاتا تھا کہ ہم ترک کو قتل کریں گے, ہم ترکیوں سے لڑیں گے. یہ باضابطہ بادشاہ بنتے ہوئے عہد لیا جاتا تھا, اس لیے کہ ترکی نے یورپ کے دل پر قبضہ کر لیا تھا. مشرقی یورپ ترکیوں کی طاقت و تاراج کے اندر تھا. ترکیوں کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے پورے یورپ نے سوچا کہ ترکی کے دست و پا توڑ دیے جائیں. عربوں کو کہا جائے تم عرب ہو, پیغمبر تم میں آئے تھے, ترکی والوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے, اور پھر انہیں اسلحے سپلائی کیے جائیں جیسے اس وقت کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا لارنس آف عربیہ نے قبائل کا دورہ کیا, نجد کا دورہ کیا, عراقی قبائل کا دورہ کیا, مصری قبائل کا دورہ کیا, اور ان کو بتایا, ان کو ذہن دیا تمہیں ترکی کی غلامی سے نکلنا ہوگا, ہم اسلحہ سپلائی کریں گے. چنانچہ فرانس سے اسلحہ دیا, یقین مان لو برطانیہ اسلحہ دیتا رہا, اور اس کے بعد باضابطہ انہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف آمادہ کیا گیا. بھول گئے ہو محمد علی جوہر, بھول گئے ہو شوکت علی کو, ان سے پوچھو, ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو, اس دور میں ان کی تحریک کا مطالعہ کرو کہ جب سعودی قبضہ ہو رہا تھا, مزارات ڈھائے جا رہے تھے, تو یہ روتے ہوئے گئے تھے کہ ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. یہ بریلی کی خانوادے کے لوگ نہیں تھے. بات دراصل یہ ہے کہ بعد میں تمہارے ضمیروں کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے, مگر اس وقت تک اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ محمد علی کو خریدا جا سکتا, شوکت علی کو خریدا جا سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, خلافت تحریک کی رپورٹ پڑھو, اس زمانے کے مسلمانوں کے اضطراب کا جائزہ لو, تمہیں معلوم ہوگا کہ پھر وہ وقت آیا اور وہ زمانہ آیا کہ پورے عرب میں بغاوت کی فضا دوڑا دی گئی, اور کہا گیا ہم عربی ہیں, ترکیوں کو نکالیں گے. چنانچہ مصر سے اقتدار ہٹانے کی کوشش کی گئی, عراق سے کی گئی, حجاز میں فتنہ برپا کیا گیا, مگر حجازی پھر بھی مسلمان تھا. نجدیوں میں بھی کہیں کہیں اسلامی حس موجود تھی, جب وہ کسی مسلمان کو گولی مارتے تو یا اللہ کہہ کے گر جاتا, تو وہ کہتی یا تو یا اللہ کہہ رہا ہے, اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کافروں سے لڑنا ہے, ہم ان سے نہیں لڑیں گے. کئی مرتبہ قبائل نے تلواریں پھینکی تو مرے ہوئے عبد الوہاب نجدی کی تحریروں کو دوبارہ سعودی اقتدار کے تحت زندہ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ مکے اور مدینے میں بسنے والے, بغداد اور مصر میں بسنے والے یہ مشرک ہو گئے ہیں, تم جہاد مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو, مشرکوں سے کر رہے ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ فتویٰ انگریزوں کی سازش کی بنیاد پہ دیا گیا تھا, جو آج بھی دیا جا رہا ہے, جو آج بھی دیا جا رہا ہے. مگر قربان جاؤ 1857 کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی جانے والی تھی. اعلی حضرت نے مجدد ملت حاضرہ کو 1856 میں پیدا کر دیا تاکہ جو بدلنے والے ہیں بدل جائیں, مگر جو حق پہ رہنے والے ہیں امام کے سائے میں زندہ رہ سکیں.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, فیضان اعلی حضرت, مجدد اعظم, حضور مفتی اعظم, امام اہل سنت.
ڈاکٹر یعقوب زکی نے فرمایا کاش 1921 کے بعد 25-26 تک اعلی حضرت ہوتے تو یقیناً اقتدار ترکی کے خلاف اٹھنے والی قوت کے سلسلے میں کچھ کر سکتے, مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جسے اٹھنا ہی تھا, جسے برپا ہونا ہی تھا, لیکن جہاں تک عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی بات ہے, اعلی حضرت گئے تو مفتی اعظم ہی چھوڑ گئے جو آج بھی بچا رہے ہیں.
اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ,
اعلی حضرت زندہ ہیں 26 کے بعد ہی مفتی اعظم کی شکل میں, اعلی حضرت زندہ ہیں آقائے نعمت کی شکل میں, اعلی حضرت زندہ ہیں ان کے مقدس طلبہ کی شکل میں, ان کے ماننے والوں کی شکل میں. اور اب دنیا حقیقتوں سے آشنا ہو رہی ہے. ابھی جب
برطانیہ کے لوگوں نے پوچھا کہ تم سعودی عرب کو بچانے کیوں چلے گئے، تو انہوں نے باضابطہ ایک فلم دکھائی، ڈاکومنٹری فلم، جس میں سعودی بادشاہوں اور ان کے خانوادے کے پیک کا اظہار کیا گیا باضابطہ پروف کے ذریعے سے. آپ اگر چاہو گے تو میں باضابطہ وہ کیسٹیں بھیجوا دوں گا آپ کو، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. بہت جلد ایک بڑی ہی تہلکہ خیز کتاب سعودی یہودی اور انگلش روابط پر آنے والی ہے، لیکن باضابطہ ڈاکومنٹری فلم. کہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ تم سعودی عرب میں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہ کرو گے، اور جب بھی تم پہ کوئی آفت آئے گی پورا برطانیہ اور پورا امریکہ تمہارا ساتھ دے گا. یہ معاہدہ ہے، وہاں جو کچھ ہوگا وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ حسنی بیے جس نے سلطان نجد کی تاریخ مرتب کی، اس نے لکھا ہے کہ موجودہ بادشاہ کے پردادا کو اس زمانے میں 5,000 پاؤنڈ برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا، جب وہ ایک قبائلی لٹیرے کی حیثیت زندگی گزارتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی برطانیہ پولیٹیکل اسائلم کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر دنیا بھر کے باغیوں کو پناہ دیے ہوئے ہندوستانی سے محسوس کرتا ہے. اس زمانے میں بھی جہاں جہاں سے بغاوت اسلام کے خلاف ہو سکتی تھی، انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا اور پناہ بھی دی جاتی تھی اور بعد میں اسلحے بھی دیے جاتے تھے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے برطانیہ انکار نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، نتیجہ یہ ہوا کہ باضابطہ لارنس آف عربیہ کے برپا کیے ہوئے طریقے سے حکومتیں ترکی کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا، عراق الگ ہو گیا، کویت الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، دمشق الگ ہو گیا، حجاز الگ ہو گیا، اور پھر ان میں بھی باضابطہ ایک دوسرے کو لڑایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو دنیا کی امامت کر سکتی تھی وہ اپنے زمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک بات تباہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ انگریز یہ جانتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس کے نام پر پھر متحد ہو سکتا ہے، اور وہ عشق رسول کا جاذبہ ہے، وہ عشق رسول کی طاقت ہے.
سبحان اللہ،
یہ انگریز جانتا تھا. چنانچہ فرانس میں مسلمانوں کے دور زوال میں کانفرنس ہوئی تھی مستشرقین کی، اس کانفرنس میں فرانسیسی مستشرقین نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہونے کے بعد بھی آگے بڑھتا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے، خاص طور پہ مورخین کے لیے اور تاریخ دانوں کے لیے، غور سے سنیے. اور اگر آپ لطیفوں کے سننے کے عادی ہیں تو میں اب لطیفہ کہنا بھول گیا ہوں، پہلے بھی نہیں کہتا تھا اور اب تو جو بھی تھوڑی بہت ہی سہ حالات نے کچل دیا ہے. ایک رونے والے سے لطیفہ سنو گے؟ جو ٹکڑے ہو رہا اس سے تم کہانیاں سنو گے؟ میں اب اس قابل نہیں رہ گیا ہوں. اس لیے اگر غور سے میری بات سن سکتے ہو تو سنو، شاید میں تمہیں کوئی مطالعہ پیش کر سکوں اور تمہارے لیے مطالعے کے ہزاروں دروازے کھول سکوں.
سبحان اللہ،
دیکھو فرانسیسیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ان کے سامنے تاریخ کے کچھ حوالے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تہذیب جب سیاسی موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی.
کیا بات،
یونان اپنی سیاسی موت مر گیا پھر نہیں ابھرا، کنفیوشس کا چین اپنی سیاسی موت مر گیا پھر اس کی تہذیب نہیں ابھری، اوستا کا ایران اپنی تہذیبی موت مر گیا پھر نہیں ابھرا، ارسطو اور سقراط کا ملک اپنی فکری موت مر گیا پھر نہیں ابھرا، مصر کی فرائنا کی تہذیب مر گئی پھر نہیں ابھر سکی، اور اسی طرح سے ایک اور ملک ہے جہاں بہت کچھ لکھا گیا مگر فکری موت کے بعد پھر نہیں ابھر سکا. تو جب دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک ملک، ایک قوم جب اپنی تہذیبی اور فکری موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی، تو اسپین کے زوالوں کے بعد زوال کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا، بغداد کے ہلاکو کے تباہی کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا، دلی کا سہاگ اجڑنے کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا. مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ جس صدی میں 1491 میں اسپین میں زوال ہو رہا ہے، جاوا اور سماترا کی مملکتیں اسلام کے آغوش میں داخل ہوتی جا رہی ہیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے. جہاں میں اہل ایمان کی صورت خورشید جیتے ہیں، ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام اسلام
اسلام. اسپین مسلمانوں کا مرکز تھا مگر وہاں زوال ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی مملکت انڈونیشیا دنیا کی اسلامی نقشے پہ ابھر رہی ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی مملکت کوئی محمد ابن قاسم نہیں پہنچا, کوئی طارق ابن زیاد نہیں پہنچا, کوئی حضرت خالد ابن ولید نہیں پہنچے. اس سرزمین پر کوئی فاتح نہیں پہنچا, اس سرزمین پر صرف اسلام پہنچا. اے تاجروں کے ہاتھ میں مال تجارت تھا یا قرآن تھا, اس کے ذریعے سے اتنی بڑی مملکت وجود میں آئی. حیرت زدہ ہو گئے, اسپین کے زوال کے بعد تو ٹوٹ جانا چاہیے مگر یہ کیا کہ اسلام پھیل رہا ہے. بغداد جب بکھرا تھا تو سادی نے مرثیہ لکھا تھا, آسمارا حق بود گر خون ببارت بر زمین بر سقوط ملک مستعصم امیر المومنی. یہ پرشین لبو لے جائے, آپ لوگ مذاق نہ اڑائیے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ سادی نے مرثیہ لکھ دیا تھا اور دفن کر دیا تھا بغداد کو, مگر 25 سال نہیں گزرا کہ جنہوں نے بغداد کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی تھی, دریائے دجلہ میں مسلمانوں کا خون بہا تھا, انہی لوگوں نے اسلام کی زنجیر پہن لی. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو.
سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام, فیضان اعلی حضرت.
جو کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر رہے تھے وہی کعبہ کے تحفظ کے لیے تیار ہو گئے. دنیا حیرت زدہ, اسلام سیاسی اعتبار سے بھی ٹوٹتا ہے, تلوار بھی ٹوٹتی ہے, اقتصادی اعتبار سے مرتا ہے, پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, میں یہاں آنے سے پہلے فرینکفرٹ گیا تھا. فرینکفرٹ میں میں نے ایک نئے اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی ہے, انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گا. مغربی جرمنی میں, مغربی جرمنی میں یہ فتنہ بہت آگے بڑھ گیا ہے قادیانیوں کا. وہاں اتفاق سے انڈین اور پاکستانی مسلمان 4,000 ہیں اور قادیانی پولیٹیکل اسائلم لے کر کے 8,000-10,000 پہنچ چکے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. وہاں ہم نے ایک ادارہ وہاں قائم کیا ہے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے قیام کے سلسلے میں گیا تو امریکہ کے کالے فوجی جو برطانیہ میں تقسیم برلن کے زمانے سے موجود ہیں, کمیونزم نے جب آدھا برلن تقسیم کروا لیا تھا اس کے زمانے سے امریکہ کی ریزرو فورسز برلن کی حفاظت کے لیے باضابطہ جرمنی کے مختلف ممالک موجود ہے, فرینکفرٹ میں بھی ان کا ایک مرکز ہے. وہاں کچھ کالے مسلمان آئے اور انہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی. میں گیا تو معلوم ہوا کہ بغداد کی جنگ کے بعد کم و بیش 150 کالے فوجیوں نے اسلام قبول کر لیا.
سبحان اللہ سبحان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم,
زندہ باد
اسلام,
زندہ باد
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر.
میں روتا رہا, میں بے قرار رہا, میں ان کالوں کو دیکھتا رہا. میں نے کہا کہ زوال کے بعد تو لوگ ٹوٹی ہوئی تلوار کا ساتھ نہیں دیتے, تم نے ایسے وقت میں کیسے اسلام قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے محسوس کر لیا ہے کہ ہماری رگوں کا خون پیٹرو ڈالر کے لیے باضابطہ طور پہ چوسا گیا ہے اور بہایا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام پھیل رہا ہے. اس ٹاپک پر کانفرنس ہوئی. سوچنا یہ تھا کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے. تلواریں ٹوٹتی ہیں, ملک تباہ ہوتے ہیں, بغداد اور غرناطہ اور دلی اجڑتے ہیں اور اسلام پھیلتا ہے. تو سبوں نے مل کر کے جو نتائج اس کیے میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کا دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوئی جواب نہیں. دنیا کا ہر مذہب صرف دماغ رکھتا ہے مگر مسلمان دل بھی رکھتا ہے, اور انقلابات دماغ سے نہیں, نقشے انقلاب کے تیار کیے جا سکتے ہیں مگر جب بھی کسی زمین پر انقلاب آتا ہے تو دیوانوں سے آتا ہے, دل کے ذریعے سے آتا ہے. اور مسلمان چونکہ محبت بھرا دل لگتا ہے اس لیے مرنا بھی جانتا ہے, قربان بھی ہونا جانتا ہے. انہوں نے کہا اس کی مثال دیکھو, عیسائی جس ملک میں گیا اس نے اپنا نام بدل لیا. ہندوستان میں آیا تو رام کرشن نام ہو گیا, پاکستان میں گیا تو عبداللہ اور عبد المسیح نام ہو گیا. مگر وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ عالم ہے اپنے نبی سے محبت کا, اپنے نبی سے تعلق کا, کہ دنیا میں جہاں بھی بس رہا ہو اس کا نام غلام محمد ہوتا ہے, عبد النبی ہوتا ہے, رسول ہوتا ہے. جو اپنے نبی سے اپنے نام کی نسبت نہ توڑ سکے وہ اپنے دل کی نسبت کیا توڑ سکے گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ,
یا رسول اللہ,
فیضان محمدی,
زندہ باد
اسلام,
زندہ باد.
انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بے جان کرنا ہے تو ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکالنی ہوگی. ایک جو قوت ماسکہ ہے مرکز ثقل ہے, ایک جو جمع ہونے کی صلاحیت ہے. ترکی کا مسلمان ہو وہ بھی نعت میں وہی کہہ رہا ہے جو امام حضرت کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے سنا. امام بوسیری وہی کہہ رہے ہیں جو بریلی کا ایک تائیدار کہہ رہا ہے.
سبحان اللہ, سبحان
یہ جو ایک جذبہ ہے, ایک عاطفہ ہے, ایک وجدان ہے, ایک شعور ہے, ایک فکری روایت ہے اور دل کا ایک بہاؤ ہے, اس پر قابو کرنا ہوگا. جب تک ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی رہے گی اس وقت تک ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا. یہ دیوانے ہیں اپنے رسول کے نام کے اور ان کے دین کے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فرانسیسی مستشرقین نے بھی کہا تھا, یہ تو بڑے عالی دماغ لوگ تھے نا, مگر عرب کے کافروں نے بھی یہی بات کہی تھی. یاد ہے آپ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے, تو عرب کے کافروں نے اپنے ایک ذہین آدمی کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا. وہ ذہین آدمی قیصر کے دربار میں بھی گیا تھا اور کسرا کے دربار میں بھی گیا تھا. جب وہ سرکار کے دربار میں پہنچا تو بگیا اس لیے تھا تاکہ وہ سرکار کی فوجی قوت کا جائزہ لے کہ اسلحے تعمیر کر لیے ہیں, قلعے بنا لیے ہیں, سامان حیات منتخب کر لیا ہے, فوج بہت بڑی تیار کر لی ہے. پیغمبر صحرا نشی بوریا نشی, قیصر و کسرا کی صدیوں کی حکومت کے پرخچے اڑانے کی بات کس طرح کر رہا ہے. یہ جائزہ لینے کے لیے ایک شخص گیا تھا. جب وہ مسجد نبوی قریب پہنچا تو اذان ہو رہی تھی, لوگ اذان کی آواز سن کے دیوانہ وار مسجد کی طرف جا رہے تھے اور سرکار وضو کر رہے تھے. اس نے کہا, دیکھا کہ سرکار وضو کر رہے ہیں تو وضو کا کوئی قطرہ آپ زمین پر نہیں گرتا, لوگ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں, آنکھوں میں لگا لیتے ہیں, ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, لوگ اسے مزگان حیات میں سجا لیتے ہیں, زندگی کے طاقے محفوظ میں رکھ لیتے ہیں. وہ واپس آ گیا, صرف یہ دیکھ کے واپس آ گیا, اور اس نے اپنی قوم سے کہا, محمد عربی یقیناً کسرا کو بھی فتح کر لیں گے اور قیصر کو. کیا بہت بڑی فوج اکٹھا کر لیے؟ کہا نہیں. کیا بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لیے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیسے فتح کر لیں گے؟ کہا اس لیے کہ میں نے قیصر و کسرا کو دیکھا ہے کہ جب تک وہ تخت پر ہوتے ہیں احترام ہوتا ہے, تخت سے اتر جاتے ہیں تو سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں. شاہ کے کوہلے جواہر تھی یا کہلے جواہر تھی, خاک پاچن کی انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی, مگر میں نے مدینے میں پیغمبر کو دیکھا ہے جنہوں نے تخت نہیں بچھایا ہے, کرسی نہیں بچھائی ہے, چٹائی پہ بیٹھے ہیں, بوریا نشین ہیں, مگر وضو کرتے ہیں تو ہر قطرہ صحابہ کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے, پیمانے نگاہ سے پی لیتے ہیں, پیمانے نظر سے پی لیتے ہیں.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالہ,
یا رسول اللہ,
عشق مصطفیٰ,
زندہ باد
حضرت مفکر اسلام,
زندہ باد.
تو سنو, جو قوم اپنے نبی کا وضو کا پانی نہیں گرتا ہوا دیکھ سکتی, وہ اپنے نبی کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ محمد عربی نے دیوانے پیدا کیے ہیں, دنیا فرزانوں سے ٹکرا سکتی ہے مگر دیوانوں سے نہیں ٹکرا سکتی. دنیا کا فرزانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے, مگر دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے, جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جایا کرتی ہیں. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی, گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے, مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حوادثاتِ زمانہ کترا جایا کرتے ہیں, اس لیے اب ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اور سنو, ایک اور تاریخ ہے, جب فرڈیننڈ نے اسپین کو تباہ کرنا چاہا, اسپین کو, تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک نیم دیوانے کو غرناطا کی سڑک پر کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ محمد عربی کی توہین کرو. اس نے سرکار کے خلاف نازیبا کلمات کہے, دانشور گزرے اور کہا گزر جانے دو, فریڈم آف ایکسپریشن کا زمانہ ہے, اظہار خیال کی آزادی ہے, بک رہا ہے, دیوانہ ہے, گزر گئے لوگ, کسی نے اس دیوانے کا دامن نہیں تھاما کہ تمہیں کیا حق ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ بولو. فرڈیننڈ نے سمجھ کے دیا کہ یہ ضرب لگانے کا وقت ہے, روح محمد مر گئی ہے, اب حملہ کرو, گرناتا قدموں میں ٹوٹ کے گر جائے گا. اس کے بعد حملہ کیا اور گرناتا ٹوٹ کے گر گیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سلمان رشدی کے مسئلے کو تم نے کیا کوئی معمولی واقعہ سمجھے؟ کیا تم نے سلمان رشدی کی بڑھ سمجھی ہے؟ بغداد کی تباہی کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا, عرب کے وسائل کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا, صرف مسلمانوں کا ٹمپریچر ناپنا تھا, بخار ناپنا تھا, ایمانی بخار, اس کے مصطفیٰ ناپنا تھا. سلمان رشدی سے گستاخی کروائی گئی, عرب کی حکومتیں خاموش رہیں, کویت خاموش رہا, سعودی عرب خاموش رہا. کویت نے 14% سرمایہ پیرگوئن سے نہیں نکالا اپنا, ہم چیختے رہ گئے. انڈیا کا مسلمان مرتا رہ گیا, پاکستان کا عوام مرتی عوام مرتی رہ گئی, مگر عربوں نے کچھ نہیں سمجھا, کچھ نہیں کیا. سمجھ گئے یہ لوگ کہ جو اپنے نبی کی آبرو پہ جمع نہ ہو سکے وہ عراق پر کیا جمع ہو سکیں گے. اور پھر وہ ضرب لگائی کی ختم کر دیا.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
فیضان اعلی حضرت,
زندہ باد
نجدی حکومت, مردہ باد سعودی حکومت,
مردہ باد.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر.
وہ سر اسپین میں بھی دیوانے سے گستاخی کروائی گئی,
سبحان اللہ.
یہاں بھی برطانیہ میں بھی گستاخی کروائی گئی, اور یہ سوچ لیا گیا کہ عشق مصطفیٰ کو ناپ لو, زندہ ہے تو مچھروں دیوانوں کو, مر گیا ہے تو لوٹ لو انہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اعلی حضرت عشق مصطفیٰ کے دائی ہیں تو ہمارے جہاد کے دائی ہیں, ہماری زندگی کے دائی ہیں, ہماری اقتدار کے دائی ہیں, ہماری شوکت کے دائی ہیں, ہماری قوت کے دائی ہیں, ہماری عظمت کے دائی ہیں, ہماری بلندی کے دائی ہیں, ہماری وقار کے دائی ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہ یہ وہ دعوت دینا چاہتے ہیں جس سے ہم زندہ رہیں. ڈاکٹر اقبال بریلی میں نہیں پیدا ہوا تھا, بولو ہوا تھا اجی, جرمنی سے اس نے ہائیڈلبرگ سے فلسفے کی ڈگری لی تھی. میں بھی دیکھایا ہوں اس کی کلاس کو, اس کے بعض پرانے آثار کو. اس نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی, مگر یورپین قوموں کا مزاج پڑھنے کے بعد کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات, اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو, حجاز و یمن سے نکال دو. تو یہ روح محمد عشق محمد ہی ہے. عشق محمد جب نکل جائے گا تو اسلام حجاز سے بھی نکل جائے گا اور یمن سے بھی نکل جائے گا. عشق محمد ہماری زندگی کی ضمانت ہے, عشق محمد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے, جہاد اور عشق رسول. اب آپ ذرا سوچو, مسلمان اپنے دور غلبہ میں جہاد سے آگے بڑھتا تھا اور دور مغلوبی میں تبلیغ سے. انہوں نے دونوں پہ قبضہ کیا, جہاد کی تبلیغ کی چلت پھرت کو جہاد کہہ دیا اور تبلیغ ہم کافروں میں کرتے تھے. یہ مسلمانوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے, رخ بدل دیا گیا تبلیغ کا, کافروں سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہی گھروں کو کھودتے اور بناتے رہو. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ ہیں, ہمارا قافل حیات رک گیا ہے. ہمیں اپنا انداز فکر بدلنا ہوگا,
بے شک
ہمیں اپنا طرز حیات بدلنا ہوگا,
بے شک
ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا. کل میں اس مضمون کو سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات پہ مکمل کروں گا. کل میں اپنے ساتھیوں سے چاہوں گا کہ مجھے ذرا پہلے وقت دے دیا جائے تاکہ جاگتا ہوا مجمع ملے,
انشاءاللہ.
اس لیے کل تک کے لیے خدا حافظ.
ظلم و وضع الشیء فی غیر محل ہی, ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر رکھ دینے کو. پیشانی کا مقام ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکائی جائے, مگر جب اباطیل کے سامنے سجدہ کیا جائے, بتوں کے سامنے سجدہ کیا جائے, مظاہر فطرت کے سامنے سجدہ کیا جائے, نفع و ضرر کے سامنے سجدہ کیا جائے, اقتدار کے سامنے سجدہ کیا جائے, کرسی کے سامنے سجدہ کیا جائے اور درختوں کے سامنے سجدہ کیا جائے, سجر و حجر کے سامنے سجدہ کیا جائے, بحر و بر کے سامنے سجدہ کیا جائے, جبال شامخہ کے سامنے سجدہ کیا جائے, اٹھتی ہوئی توانائیوں کے سامنے سجدہ کیا جائے, نفع کے سامنے سجدہ کیا جائے, نقصان کے سامنے سجدہ کیا جائے, جمال کے سامنے سجدہ کیا جائے, بدصورتی کے سامنے سجدہ کیا جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب سجدے آوارہ ہونے لگے تو یہ پیشانی کے اوپر ظلم ہے, انسانیت کے مقام عظمت پر ظلم ہے, انسانیت کے مقام کرامت پر ظلم ہے, لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کے منصب پر ظلم ہے. ظلم جب بھی پھیلتا ہے تو انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے, مقام فطرت سے ہٹ جاتا ہے, آئین فطرت سے ہٹ جاتا ہے, نظام فطرت سے ہٹ جاتا ہے, بغاوت کرتا ہے انسانی اقدار سے, انسانی حیات کی اعلیٰ ترین قدروں سے انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب بھی ظلم پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, جب بھی برائی پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, جب بھی بدکرداری پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, جب بھی کوئی گناہ پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے. ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے, خاتم النبیین کی حیات طیبہ تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ظلم پھیلا تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی بیواؤں کی آہیں بلند ہوئی تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی مظلوموں کے نالوں نے باب اجابت الہی کو کھٹکھٹایا تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی طبقاتی کشمکش میں انسانوں کو تباہ کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی اقتدار کی رسی میں کمزوروں کو جکڑا گیا تو اللہ کا نبی آیا, اور جب بھی رنگوں کی بنیاد پر پیروں کو پابند سلاسل کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا, اور جب بھی مدنیت پر وحشت نے اندھیرا ڈالا تو اللہ کا نبی آیا, اور جب بھی تمدن کی وادیوں میں جنگل کا قانون نافذ ہوا تو اللہ کا نبی آیا. اللہ کا نبی ظلم دور کرنے آتا ہے, اللہ کا نبی عدل کا مزاج قائم کرنے آتا ہے, اللہ کا نبی دنیا میں خیر کا نظام قائم کرنے آتا ہے. مگر جہاں تک میرا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے, جہاں تک میرا انداز فکر رہنمائی کرتا ہے, جہاں تک میرا ذوق اسٹڈی رہنمائی کرتا ہے, میں یہ کہنے میں بات محسوس نہیں کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر ظلم کے آغاز میں نہیں آتے ہیں بلکہ ظلم کی انتہا پر آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوموں میں ظلم موجود ہوتا ہے مگر ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہوتا ہے, برائیاں موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کے ساتھ برائیوں کا احساس موجود ہوتا ہے, گناہ موجود ہوتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ گناہوں کا احساس موجود ہوتا ہے, سرکشی موجود ہوتی ہے مگر سرکشی کے ساتھ سرکشی کا احساس موجود ہوتا ہے, اور جب احساس موجود ہوتا ہے تو نبی جلوہ گر نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی تو احساس کی زندگی کے لیے آتا ہے, احساس دینے کے لیے آتا ہے, شعور کی بالیدگی کی آتا ہے, فکر کی تلاوت کے لیے آتا ہے. جب تک احساس موجود ہوتا ہے نبی نہیں آتا. مگر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی وہ مقام بڑا دردناک ہوتا ہے جب ظلم تو موجود ہوتا ہے مگر احساس ظلم فنا ہو جاتا ہے, برائیاں تو موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کا احساس فنا ہو جاتا ہے. جب تک احساس زندہ ہے انسان کے پلٹ آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. کسی نے کی تھی سجدوں کی شکایت, مدتیں گزری عرق آلودہ ہے اپنی جبین انفعال اب تک, تمر الزماں نے سے کسی نے اس کے ایک ناکردہ سجدے کی شکایت کی تھی, مگر جب بھی اسے اپنے ایک ناکردہ سجدے کا خیال آتا ہے تو پیشانی میں انفعال کے ہزاروں سجدے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتا چلا اگر احساس زندہ ہے تو سجدہ نہ کرنے والا سجدے کی طرف مائل ہو سکتا ہے, گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر سکتا ہے, مگر جب احساس فنا ہو جاتا ہے تو وہ دائیے اندرون فنا ہو جاتا ہے, وہ محرک زمین فنا ہو جاتا ہے, وہ نفس لوامہ فنا ہو جاتا ہے, وہ خیر کی قوت فنا ہو جاتی ہے, وہ فطرت حق فنا ہو جاتی ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کر سکے, جو انسان کو خیر کی طرف مائل کر سکے. جب نفس لوامہ مٹ جاتا ہے, جب ملامت کرنے والا نفس مٹ جاتا ہے تو اللہ کا پیغمبر جلوگر ہوتا ہے, اللہ کا نبی جلوگر ہوتا ہے, اللہ کا رسول جلوگر ہوتا ہے, دلوں کو زندگی دینے کے لیے آتا ہے, نفس لوامہ کو حیات دینے کے لیے آتا ہے, نفس مطمئنہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے, نوید جنت دینے کے لیے آتا ہے, رضا الہی دینے کے لیے آتا ہے, دامن رضا الہی میں بسانے کے لیے آتا ہے, پیشانی کا مقام بلند کرنے کے لیے آتا ہے, نگاہوں کو عروج دینے کے لیے آتا ہے, چہروں کو حیا دینے کے لیے آتا ہے, ہاتھوں کو دستہ تعاون کی قوت دینے کے لیے آتا ہے, پیروں کو صراط مستقیم دینے کے لیے آتا ہے, دلوں کو گنبد خضرا کا جمال دینے کے لیے آتا ہے, اور دماغ کو فقہ و بصیرت کی صلاحیت دینے کے لیے آتا ہے. اللہ کا پیغمبر انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے. دلیل عظمت انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں, میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل, چونکہ اللہ کا پیغمبر دلوں کو زندہ کرتا ہے, اس لیے دل اس کی ملکیت ہوتے ہیں. من احیا اردن فہیا لہو, جو کسی زمین کو زندہ کرتا ہے وہ زمین اس کی ملکیت ہوتی ہے. نبی دلوں کو زندہ کرتا ہے, اس لیے دل نبی کی ملکیت ہوتے ہیں, اس لیے دلوں پہ نبی کا قبضہ ہوتا ہے, اس لیے دل اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, اس لیے دل اس کا احترام کرتے ہیں, اس لیے دل اس کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں, اس لیے دل اس کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرتے ہیں. سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے, دل مصطفیٰ کے آستانے پہ جھکتا ہے, اس لیے کہ سر بندگی کے لیے ہے اور دل محبت کے لیے ہے. بندگی خدا کی جائے گی, مگر محبت کسی جلوے جانا سے کی جائے گی, کسی کعبہ عقیدت سے کی جائے گی, کسی جنت نگاہ سے کی جائے گی, کسی خلد نظارہ سے کی جائے گی, کسی شہر آرزو سے کی جائے گی, کسی مرکز تمنا سے کی جائے گی, کسی کعبہ اعتاد سے کی جائے گی, کسی قبلہ انقیاد سے کی جائے گی, کسی خلد آرزو سے کی جائے گی. اور وہ محمد عربی ہے, محبت کرنے کے لیے نگاہوں کی تسکین چاہیے. خدا کو تو دیکھا نہیں جا سکتا, مگر جلوے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, محبوب خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, مظہر خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, خدا کے نائب مطلق کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کائنات میں خدا کے قانون کے نافذ کرنے والے کو دیکھا جا سکتا ہے. جسے دیکھا جائے گا دل اسی کے آستانے پہ جھکے گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ سر کے ساتھ ساتھ تم دل کو بھی اس اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی صلاحیت رکھتے ہو جسے تم دیکھ نہیں سکتے ہو. سجدا اللہ کا کیا جائے گا, اس لیے کہ سر اس نے عطا فرمایا ہے, سودا بھی اسی کا ہوگا, مگر دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا, اس لیے کہ دل کو زندہ انہوں نے کیا ہے, ملکیت اسی کی ہے, نظر بھی انہی کی ہوگی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام, نعرہ تکبیر.
میں فطرت بول رہا ہوں, جب بھی انسان فطرت سے بغاوت کرتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے. تم دیکھو مسلک اعلی حضرت کے خلاف دنیا میں باطل قوتوں نے اپنی مسلح توانائیوں کے ساتھ کس قدر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, مگر اعلی حضرت کا مسلک فطرت انسانی کا مسلک ہے, محبت کا مسلک ہے, خلوص کا مسلک ہے, احترام کا مسلک ہے. اس لیے بے سر و سامانی کے عالم میں رکتا نہیں کسی سے سیل روا ہمارا, بڑھتا جا رہا ہے, چھاتا جا رہا ہے, چمکتا جا رہا ہے, غالب ہوتا جا رہا ہے.
واہ واہ واہ, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند.
میں عرض کر رہا ہوں دنیا میں جب بھی ظلم پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, برائیاں پھیلتی ہیں تو اللہ کا نبی آتا ہے, بیواؤں کے نالے بلند ہوتے ہیں تو اللہ کا نبی آتا ہے, یتیموں کی آہیں باب اجابت الہی وہ کھٹکھٹاتی ہیں تو اللہ کا نبی آتا ہے. یہاں تک کہ سرور کائنات آخری نبی بن کر جلوگر ہوئے, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا, ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. یہی وہ مقام ہے جہاں قادیانی ذہن ٹھوکر دیتا ہے, قادیانی ذہن احساس کو اغوا کرنا چاہتا ہے اور ضمیر کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے اور فکر کو غلط راستے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سنت رہی ہے کہ دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا تو اللہ کا نبی آیا, تو پھر سرور کائنات کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کیا دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا دنیا سے بدکرداریوں کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا دنیا سے گناہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا سجدے آج بھی آوارہ نہیں ہے؟ کیا گاہیں آج بھی رسوا نہیں ہے؟ کیا ضمیروں کا سودا آج بھی نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا انسانیت آج بھی ماتم نہیں کر رہی ہے؟ کیا گناہ آج بھی عام نہیں ہے؟ اگر ظلم آج بھی موجود ہے تو نبی آج بھی آنا چاہیے. یہ ایک قادیانی ہے وہ جو بولتا ہے, مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں تم نے آدم کی نبوت اور مصطفیٰ کی نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا ہے, تم نے مسیح کی نبوت اور مصطفیٰ کی نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا ہے, اور تم نے ظالمو تم نے موسیٰ کی نبوت اور مصطفیٰ کی نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا ہے, تم نے داؤد کی نبوت اور مصطفیٰ کی نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا ہے. آدم سے لے کے محمد عربی تک نبی آتے رہے, سیرتیں بدلتی رہی, نبی آتے رہے کردار بدلتے رہے, نبی آتے رہے کتابیں بدلتی رہی, نبی آتے رہے قانون بدلتا رہا, توریت بدل دی گئی اس لیے کہ نبی آنے والا تھا, زبور بدل دی گئی اس لیے کہ نبی آنے والا تھا, انجیل بدل دی گئی اس لیے کہ نبی آنے والا تھا, سیرت عیسیٰ محفوظ نہیں رہی اس لیے کہ نبی آنے والا تھا, سیرت موسیٰ محفوظ نہیں رہی اس لیے کہ نبی آنے والا تھا, کردار داؤد تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہیں رہا اس لیے کہ نبی آنے والا تھا, مگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا, اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا کہ محبوب نہ تمہاری کتاب بدلی جائے گی نہ کوئی نبی آئے گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی جہاد، مبلغ اسلام،
اور حفاظت کا ذمہ بھی کس طرح سے لیا، ایک مستقل ٹاپک ہے. اگر میں حفاظت کے وسیع کو موضوع کو پھیلاؤں تو یقیناً شبہ گزر جائیں، مہینے گزر جائیں. میں صرف ایک انداز دینا چاہوں گا، توریت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، توریت کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، مگر آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ کہہ کر کے لیا، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الحمد کی علی سے لے کے والناس کی سین تک، تم قرآن کی ہر ہر آیت کریمہ کو پڑھ جاؤ، جتنی تاکیدیں اور جلال کلام اس آیت کریمہ میں شامل کر دیا گیا ہے کہیں اور تم کو نہ ملے گا. انا بلا شبہ، ہم نے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، مشیت اپنی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے، مشیت اپنے احاطہ کائنات کی حیثیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ میں نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہے. انا نحنو، یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، انا بھی تاکید کے لیے ہے اور نحنو بھی تاکید کے لیے ہے، نزلنا باب تنزیل سے ہے، یہ خود مستقل تاکید ہے، مگر جمع کا صیغہ یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. الذکر معرفہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ الف لام بھی تاکید پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے، وانا پھر تاکید استعمال کی جا رہی ہے، لہو پھر تاکید ہے، لحافظون پھر تاکید ہے. میں دنیا کے ادب کو، لٹریچر کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں، میں دنیا کے مطالعے کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک دو جملے کے اندر اتنی تاکید اگر جمع کر دی جائے تو کلام غیر بلیغ ہو جائے گا، مگر قربان ہو جائیے، تاکیدات جمع ہو رہی ہیں اور کلام کی بلاغت بڑھتی جا رہی ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے، وقار بڑھتا جا رہا ہے، تمکنت اور شوکت بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے یقیناً، ہم ہی نے قرآن کو البتہ ہم ہی نے نازل کیا ہے، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عجیب بات ہے، تیروں سے حفاظت ہونے والی تھی، اس لیے لحافظون فرمانے والا اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا اسے بھی کائنات حافظ ہی کا نام دے گی، اس لیے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ بھی فرمایا گیا، یہ مت سمجھ لو کہ قرآن کی تم تحریفیں مانوی کر لو گے، باطل نہ سامنے سے آگے گا، نہ آگے سے آ سکے گا، نہ سامنے بات سے آ سکے گا، نہ پیچھے سے آ سکے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کے بارے میں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ موسیٰ کی کتاب بدلی گئی تو انجیل کا انتظار ہو رہا تھا، داؤد کی کتاب بدلی گئی تو انجیل کا انتظار ہو رہا تھا، مگر محمد عربی خاتم النبیین ہیں، ان کی کتاب نہیں بدلی جائے گی، اس لیے کہ اب کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی نہیں، قرآن پاک کی حفاظت تو اعجازِ کہ قانون الہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، مگر خود سیرت مصطفیٰ کی حفاظت، سبحان اللہ. اگر آپ ایک عیسائی سے پوچھیں، بھئی آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟
نہیں نہیں،
صبح تک بیٹھیں گے نا؟ اچھا، میں نے بھی انتظار کیا بہت دیر تک آپ کا، درود شریف پڑھیے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الكرم وعلى واصحابه
وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو، کوئی پیغمبر تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی کو اللہ اکبر 100 سال کے اندر بدل دیا گیا ہو، مگر یہاں سرور کائنات ہیں، یہاں مصطفیٰ ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، ایک ایک ثانیہ محفوظ ہے، ایک ایک حرکت محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک تیور محفوظ ہے. سرکار چلے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بیٹھے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کھڑے ہوئے تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سوئے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سرکار نے تبسم فرمایا تو صحابہ پکار اٹھے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے غضب فرمایا تو صحابہ پکار اٹھے، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اداؤں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر کو دیکھو، زندگی کے مین ایونٹس کا تذکرہ ملے گا تمہیں، زندگی کے مین واقعات کا تذکرہ ملے گا، مگر سرکار کی ادائیں بھی محفوظ کر لی گئی ہیں، سرکار کے چہرے کو محفوظ کر لیا گیا ہے، تاکہ تم قرآن کو سمجھو تو سرکار کے چہرے میں سمجھو، سرکار کے مقدس مزاج سے سمجھو، ان کے تبسم پنہا سے سمجھو، ان کے غضب ناز سے سمجھو، ان کے چہرے کے تیور سے سمجھو، ان کی پیشانی کے شکروں سے سمجھو، ماحول بتا رہا ہو قرآن کا مفہوم کیا ہے، انداز بتا رہا ہوں حدیث کیا کہہ رہی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کرنے والے بھی جو لوگ ہیں، اللہ اکبر، تم تاریخ نگاروں کو دیکھو، دنیا کے تمام ہسٹری نگاروں کو دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا تاریخ نگار کا کیریکٹر محفوظ نہیں ہوتا، تاریخ نگار کا تواتر محفوظ نہیں ہوتا، تاریخ نگار کا تسلسل محفوظ نہیں ہوتا. ایک تاریخ نگار کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچائی کے نقطۂ انتہا پر ہے، یہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملا بھی ہے، اور جس زمانے کو دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے اس کے بارے میں، اس زمانے کو اس نے مشاہدہ بھی کیا ہے. تاریخ کے بارے میں ابن خلدون کو دیکھو، محی الدین خیاط کو دیکھو، جنہوں نے ماخذ تاریخ پر بحث کی ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا پتہ روایات سے لگایا جاتا ہے، قصص سے لگایا جاتا ہے، حکایات سے لگایا جاتا ہے، اساطیر سے لگایا جاتا ہے، کھدائی کر کے لگایا جاتا ہے، پتھروں کے کتبوں سے لگایا جاتا ہے، چمڑوں کی تحریروں سے لگایا جاتا ہے. یہ تو تاریخ کے ماخذ ہے، جہاں تاریخ بنتی ہے، تاریخ زن ہے، تاریخ قیاس ہے، تاریخ محض فکر کا نام ہے، تاریخ کچھ گمشدہ کڑیوں کے انسانی فکر کے مطابق جوڑنے کا نام ہے، مگر حدیث تسلسل کا نام ہے، مگر حدیث صداقت کا نام ہے. حدیث کا عالم یہ ہے کہ ہر راوی حدیث کی زبان محفوظ ہوتی ہے، ہر راوی حدیث کا لہجہ محفوظ ہوتا ہے، ہر راوی حدیث کی صداقت محفوظ ہوتی ہے. اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتہام کذب کو سے آشنا ہوا ہو خود، تو زندگی بھر اس متہم کذب کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. یہ حدیث کا مزاج ہے، اور سرکار کی زندگی کی روایت حدیث کر رہی ہے، تاریخیں اسی حدیث کو نقل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دنیا کی روایت تاریخ سے ہوتی ہے، مگر حیات مصطفیٰ کی روایت حدیث سے ہوتی ہے. کیوں؟ قرآن اس لیے بچایا گیا کہ قرآن کی ضرورت کا قیامت تک تھی، اور نبی کی زندگی اس لیے بچائی گئی کہ نبی خاتم النبیین بن کر کے آئے تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا. اب قانون بھی موجود ہے اور مصطفیٰ کی زندگی بھی موجود ہے. قانون کی آفاقیت پہ گفتگو کرنا ہوتا تو میں بتاتا یہ قانون ہر دور کے لیے ہے، یہ قانون ہر عصر کے لیے ہے، یہ قانون ہر زمانے کے لیے ہے. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نہ کتاب بدلی گئی ہے نہ نبی کی زندگی بدلی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک انبیاء کرام کی زندگیاں تاریخ کے اوراق میں گم ہوتی رہی، نبی آتا رہا، مگر میرے نبی کی زندگی زندہ ہے، ان کی کتاب زندہ ہے، ان کا آئین زندہ ہے، ان کا نظام زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا آئین زندہ ہے. ایک زندہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کیوں زندہ نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں زندہ نہیں ہیں؟ زندہ ہیں، سو گئے ہیں. اگر سو نہ گئے ہوتے تو بہت کامیاب ہوتے. سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے، مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگتا. ہم مرے نہیں ہیں، ہم سو گئے ہیں. قیامتیں جگا رہی ہیں، حوادث جگا رہے ہیں، انقلابات جگا رہے ہیں، اور جب جاگ جائیں گے تو دنیا پہ پھر غالب آئیں گے، اسلام پھر سربلند ہوگا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت،
جو قیوم کے بندے مردہ نہیں ہو سکتے، اور زندہ رسول کے غلام مردہ نہیں ہو سکتے. سو گئے ہیں، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ. جاگ رہے ہو؟ ذرا پیچھے دیکھو، کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ یقیناً نہیں سو رہے ہوگے. ایک زندہ رسول کے امتی یقیناً غالب ہو جائیں گے، بشرطے کہ جاگ جائیں. ہم زندہ ہیں، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارے رسول کی زندگی زندہ ہے، ان کا ایک ایک لمحہ زندہ ہے. ہاں، مگر یہاں ایک بات ضرور ہے، قرآن بھی موجود ہے، نبی کی زندگی بھی موجود ہے. اب کس بات کی ضرورت ہے کہ نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھایا جا سکے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انبیاء کے ماننے والوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم میرے نبی کی زندگی کو لے کے آگے بڑھ سکو، مگر مصطفیٰ کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ چونکہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے کوئی غلام نبی زندہ ہوگا، کوئی وارث نبی ہوگا. سنو، کوئی نبی تو نہیں آئے گا، مگر غلام مصطفیٰ کے نام سے کوئی مصطفیٰ رضا ہوگا. وارث نبی کے نام سے کوئی مفتی اعظم ہوگا جو چلے گا تو بانداز مصطفیٰ چلے گا, بیٹھے گا تو بانداز حدیث بیٹھے گا, اٹھے گا تو بانداز حدیث اٹھے گا, سوئے گا تو بانداز حدیث سوئے گا, کھولے گا نگاہیں تو بانداز حدیث نگاہیں کھولے گا, بولے گا تو بانداز حدیث بولے گا, چہرے پہ حدیث کا سویرا ہوگا, سر پہ حدیث کا ماما ہوگا, قدم حدیث کی شاہراہوں پہ چل رہا ہوگا, زندگی حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی, سمجھ جائے گا کہ رضائے مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ کے مطابق چل رہا ہے, حدیث مصطفیٰ کے مطابق بول رہا ہے, حدیث مصطفیٰ کے مطابق قدم اٹھا رہا ہے. مفتی اعظم ہند کی زندگی کا جائزہ لو, ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لو, تمہیں معلوم ہوگا کہ نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی کے طور پہ انہیں منتخب کیا گیا ہے. چونکہ نبی نہیں آئے گا اس لیے نبی کا کوئی وارث ہوگا جو مصطفیٰ کے نظام کو آگے بڑھے گا. حضرت مفتی اعظم ہند کی کرامتیں ہوں, ان کی زندگی کی عظمتیں ہوں, یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم دل خوش کر لیں ہمارا پیر کتنا شاندار ہے, ہمارا پیر کتنا بلند ہے, نہیں نہیں, وہ تو اس لیے ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی اپنے نبی کی حیات کے ماننے والوں کو کتنا عظیم بنا دیا ہے, کتنا مبارک بنا دیا ہے, کتنا مقدس بنا دیا ہے. حضور اکرم کی حیات سمجھنے والے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, حدیثوں میں پڑھ سکتے ہیں, مگر کتابیں پڑھنے والے کتنے ہیں, حدیث پڑھنے والے کتنے ہیں مجھے بتاؤ. مسلمانوں میں آبادی میں تناسب خواندگی کتنا ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب خواندگی کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے بہت کم ہے, حتیٰ کہ یہاں کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم چماروں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی پڑھائی کا تناسب ہے, کم ہے. میں یہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا حادثہ ہے جس سے تم دو چار ہو رہے ہو. تو تعلیم تو 30% بھی نہیں ہے, تعلیم تو 40% بھی نہیں ہے, حدیث مصطفیٰ کیسے سمجھو گے, قانون مصطفیٰ کیسے سمجھو گے, نظام مصطفیٰ کیسے سمجھو گے, آئین مصطفیٰ کیسے سمجھو گے. سنو, اگر تم حدیث مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتے تو مصطفیٰ رضا کو دیکھو, حدیث سمجھ میں آئے گی. وہ بیٹھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی, وہ بولیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی, وہ چلیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی. انہیں تو دراصل حدیث مجسم بنا دیا گیا ہے. عشق مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ مجسم ہو جائے تو مصطفیٰ رضا بن جاتی.
بے شک. نعرہ تکبیر حضور مفتی اعظم ہند, پیدائے مفتی اعظم ہند.
مجھے یہ سعادت حاصل ہے, نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است, نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے سینکڑوں جلسوں میں سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں خطاب کیا ہے, میں نے مہینوں ان کے ساتھ سفر کیا ہے. میرے محسن گرامی وقار حضرت علامہ غلام محمد صاحب قبلہ موجود ہیں, سال میں 2-3 مہینے حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ سفر کرنے کے لیے فراہم کر دیا کرتے تھے. میں نے ابھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کے مطالعے کا موقع جو مجھے عطا فرمایا ہے, نہ میری درسگاہوں نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے اور نہ زندگی کے میدان کی درسگاہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے. میں نے ایک عارف باللہ کو دیکھا ہے, میں نے اللہ کے ولی کو دیکھا ہے, میں نے ایک مرکز روحانی کو دیکھا ہے, میں نے روحانیین کے تاجدار کو دیکھا ہے, میں نے ایک صاحب مشاہدہ کو دیکھا ہے, میں نے ایک صاحب نظر کو دیکھا ہے, میں نے ایک متبع سنت کو دیکھا ہے, میں نے ایک ایسی ذات کو دیکھا ہے کہ آفاق گردیدم مہرے بتا وردیدم بسیار خوبا دیدم. لیکن تو چیزیں دیگری, میں نے عرب و عجم کا مطالعہ کیا ہے, مصر و شام کی آبادیوں کو دیکھا ہے, دنیا بھر کی اسلامی درسگاہوں کو دیکھا ہے, مگر مفتی اعظم ہند مجھے کہیں نظر نہیں آیا. قلم فتویٰ دیتا ہے مگر کردار بغاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے, قلم سے آج بھی فتوے سرزد ہوتے ہیں, مراکش کے دارالافتاء سے بھی, مصر کے دارالافتاء سے بھی, شام کے دارالافتاء سے بھی, لیکن جن کے ہاتھوں میں فتوے کا قلم ہوتا ہے ان کی زندگی خود فتوے کے خلاف ہوتی ہے, نہ چہرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے, نہ لباس شریعت کے مطابق ہوتا ہے, مگر یہ مفتی اعظم ہیں تو جو لکھتے لکھتے ہیں وہی زندگی سے چھلک رہا ہے, جو بولتے ہیں وہی پیمانے زندگی سے پلا رہے ہیں, جو کہتے ہیں وہی نگاہیں دے بھی رہی ہیں. عجیب زندگی ہے مفتی اعظم ہند کی, تم تلاش کر ڈالو. بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی اعظم ہند کی محبت کی اصبیت کے حوالے کو میں نکال کے کہوں گا, یہ قسم کھا کے بتائیں کہ زندگی میں کوئی لمحہ سنت سے ہٹا ہوا دیکھا ہے انہوں نے, زندگی میں کوئی لمحہ شریعت سے ہٹا ہوا دیکھا ہے انہوں نے, لوگوں نے زندگی میں کوئی سانس شریعت سے ہٹی ہوئی دیکھی ہے؟ تم نے ان کا سونا دیکھا ہوگا, تم نے ان کا بیٹھنا دیکھا ہوگا, تم نے ان کا اٹھنا دیکھا ہوگا. میں کسی ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بہت پرانا ماضی ہو, میں اس حال کی بات کر رہا ہوں جو ابھی کل تک ہمیں بے حال کر رہا تھا اور صبح قیامت تک مدہوش کر کے بے حال کرتا رہے گا. میں اس حال کی بات کر رہا ہوں, میں کل کی بات کر رہا ہوں, ابھی چند سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. مفتی اعظم ہند کو تم نے دیکھا ہوگا, زندگی کا کوئی لمحہ شریعت سے ہٹا ہوا بتاؤ. تم مفتی اعظم کی بات کر رہے ہو, لوگ جانبداری کا مطالبہ کرتے ہیں. آج دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اپنے کی بات ہو تو فتوا نہ دیا جائے, غیروں کی بات ہو تو فتوا دے دیا جائے. سعودی عرب کا مفتی بادشاہوں کے سر کو قلم نہیں کرتا, غریبوں کے سر کو قلم کروا رہا ہے. سعودی عرب کا مفتی شرابیوں پہ کوڑے لگوا رہا ہے لیکن فہد جیسے شرابی پہ کوئی نہیں کوڑا لگوا رہا ہے. سعودی عرب کا مفتی لوگوں کو ہاتھ کٹوا رہا ہے مگر ان چوروں کے ہاتھ نہیں کٹوا رہا ہے جو پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کا خزانہ منتقل کر رہے ہیں, جو اسپین میں شراب خانے خرید رہے ہیں, جو مصر میں شراب خانے خرید رہے ہیں, جو انگلستان میں شراب خانے خرید رہے ہیں, جو بڑے بڑے جوا خانے خرید رہے ہیں. جوا اور شراب پہ پابندی لگوانے والا سعودی مفتی نہ فہد کے جواری پن کو دیکھ رہا ہے, نہ اس کے بیٹوں اور بھتیجوں کے شرابی پن کو دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ وہاں تو فتوا غریبوں پہ لگایا جاتا ہے مگر یہ مفتی اعظم ہند کا خان وعدہ ہے کہ بھتیجے کا معاملہ ہوا ہے تو ابھی فتوا لگا دیا گیا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, خان وعدہ اعلی حضرت, مفکر اسلام.
میں اس چچا کا بھی احترام کروں گا جس نے اپنے بھتیجے کو شریعت کے سلسلے میں ماخوذ کیا ہے ابھی, اور میں اس بھتیجے کا بھی قدم چوموں گا جس نے اپنے فیصلے کو تسلیم کیا ہے. یہ مفتی اعظم کا آستانہ ہے, کسی اور جگہ یہ حق گوئی نہیں ملے گی, یہ کلام حق نہیں ملے گا کہ اگر ایمرجنسی کا معاملہ ہے تو حکومت کے خلاف بول رہے ہیں اور اگر بھتیجے کا معاملہ ہے تو شریعت کا حکم نافذ کیا جا رہا ہے. خدا اس مزاج کو صبح قیامت تک زندہ رکھے. یہ مزاج ہمارا امتیاز ہے, یہ مزاج ہماری خصوصیت ہے. میرے دوستو, تم نے اس واقعے کو نہ معلوم کس نگاہ سے دیکھا ہوگا مگر میں جب تک بیٹھا رہا ہوں روتا رہا ہوں, اس لیے کہ بریلی کو میں نے مشاہدہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو حق ہوتا ہے وہ ہر ایک کے سامنے کہا جاتا ہے, ہر ایک کی موجودگی میں کہا جاتا ہے, اس میں اپنے کا بھی امتیاز نہیں ہوتا اور پرائے کا امتیاز نہیں ہوتا. یہی تو میرے سرکار نے فرمایا تھا, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے کہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا کہ بڑوں کو سزا سے مستثنی کیا جاتا تھا اور چھوٹوں پہ احکامات جاری کیے جاتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا سوچو, ذرا غور کرو, یہ مفتی اعظم ہند ہیں, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق ہے. مفتی اعظم ہند نے حقائق شریعت کا مشاہدہ کرا دیا ہے. جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ ساتھ دیتی ہے. میں ایک سچی بات کہوں, سنو گے؟ غور سے سنو. سرکار نے فرمایا, صدق نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سرکار نے فرمایا, سچا کامیاب ہوتا ہے, جھوٹا ناکام ہوتا ہے. آج دنیا بھر میں یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے. مولانا, آج سچائی کی دنیا نہیں ہے. مولانا, آج جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا. مولانا, آج فریب کے بغیر کام نہیں سکتا. یہ سیاست تو فریب کا نام ہے, یہ دنیا تو جھوٹ کی بنیاد پہ بنائی جا سکتی ہے. سچا مگر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ مفتی اعظم ہند نے سرکار کی حدیث کو دنیا بھر میں ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں, دنیا ان کے قدموں میں جھکتی رہی ہے, دنیا ان کا احترام کرتی رہی ہے, دنیا ان کی عظمت کو تسلیم کرتی رہی ہے. ان کی زندگی بتاتی تھی کہ میں حدیث مصطفیٰ کا سب ہوں, مجھے دیکھو کہ میں سچ بول رہا ہوں اور دنیا مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھ رہی.
واہ واہ واہ.
یہی حضرت علامہ اختر رضا ہیں. یہاں کا ڈاکٹر ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا میں نے ٹائی کھول دی. یہ تو ہندوستان کی وادیوں میں پلے بڑھے ہیں. ڈاکٹر بشیر احمد جو ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں, مانچسٹر میں رہتے ہیں اور بہت اچھے مقرر ہیں, تقریباً ہر ٹاپک پہ بولتے ہیں. انہوں نے بھی ٹائی باندھ رکھی تھی. حضرت نے ٹائی پکڑ کہا, ڈاکٹر صاحب یہ جائز نہیں ہے, وہاں ٹائی باغ کے ہاسپٹل میں بیٹھنا ہاسپٹل کے آداب میں ہے, مگر بشیر احمد نے اس وقت سے لے کے آج تک کئی سال ہو گئے ہیں ٹائی پھر نہیں مارا.
نعرہ تکبیر یا اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر جانشین حضور مفتی اعظم ہند.
تم واقعات کی دنیا میں دیکھو گے, میں نے کبھی کرامتوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا, لیکن رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. میں نے مادی دنیا کا مطالعہ کیا ہے, اسباب کی دنیا کا مطالعہ کیا ہے, وسائل کی دنیا کا مطالعہ کیا ہے. اعلی حضرت اور ان کا خانوادہ آج بھی دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے.
بے شک
ٹیکساس میں ہوسٹن میں ایک خاندان, پتا مارا سعید بھائی سے لے لینا, میں نے ان کو لکھوا دیا ہے. سعید بیگ صاحب ان کا بھی نام ہے اتفاق سے, جو وہاں رہتے ہیں, ایک بہت بڑے کاروباری ہیں. مجھے انہوں نے سیرت کے جلسے میں دعوت دی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی سعید, اس مادی دنیا میں جہاں ہر آدمی دولت کے لیے دوڑ رہا ہے, امریکہ میں بیوی بھی کام کر رہی ہے, شوہر بھی کام کر رہا ہے, بیٹا بھی کر رہا ہے, کسی کو کسی کی خبر نہیں, یہ آپ کو یہ مولویوں سے کیسے محبت ہو گئی آج ایسے لوگوں کو؟
واہ واہ,
یہ سیرت کے جلسے آپ کروا رہے ہیں؟ کم از کم امریکہ کی چار ریاستوں میں آپ کا کاروبار پھیلا ہوا ہے اور آپ سیرت کے جلسے کروا رہے ہیں. یہاں تو یہ عالم ہے کہ ذرا سا چربی جمی ہے جسم پر تو سب سے پہلے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور مولویت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور آپ سیرت کے جلسے کروا رہے ہو, قبر الزمان آدمی کو بلوایا ہے آپ نے. رونے لگے سعید بھائی, سعید بیگ صاحب کہا, مولانا میں بریلی کا رہنے والا ہوں لیکن بریلی میں نے دیکھا نہیں, میرے باپ دادا وہاں رہتے تھے, تقسیم سے پہلے ہی پاکستان منتقل ہو گئے تھے, میں پاکستان میں پیدا ہوا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جلوگر ہیں, میری ماں بھی انتقال کر گئی, خان نے بزرگ تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سعید تمہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ماں سے پوچھا امی یہ کون ہے, تو خان نے وہ بتاتی ہے بیٹا یہ اعلی حضرت ہیں. میں جب اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو نگاہیں چھلک جاتی ہیں, نام مجھ سے لے لو, پتہ مجھ سے لے لو, سعید کو فون کرو فوراً رابطہ ہو جائے گا, بیٹا یہ اعلی حضرت ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے تم لوگ پاکستان چلے گئے تھے, ان سے ہمارا دور کا رشتہ بھی ہے. صبح کو اٹھے, بچوں کو نماز کے لیے تیار کیا, اس کے بعد سے پورے گھر کو نماز کی طرف پابند بنایا اور کہا آج میں نے آلات کا نام بھی نہیں سنا تھا, اس زمانے سے آج تک پورا گھرانہ مذہبی ہو گیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو شیخ گرامی وقار اپنے خاندان اور دوسرے افراد کو مرنے کے بعد بھی امریکہ کی وادیوں میں پہنچ کے روحانی طور پر زندگی دے رہا ہو, کیا وہ ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا ہے؟ میں نے اس واقعے کے بعد ایک پورا مقالہ لکھا ہے, اس کا ٹاپک ہے امام احمد رضا ان امریکہ, اور میں نے اس پورے واقعے کو سعید بھائی کے حوالے سے لکھا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ زندگیوں میں کتنا حیرت انگیز انقلاب روحانی طور پر پیدا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار مفتی اعظم ہند فتویٰ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں, زمانہ ہوا کہ اس وادی سے نکل چکا ہوں, میرے سامنے برطانیہ اور یورپ میں بہت بنیادی مسائل ہیں, نماز کیسے پڑھائی جائے اور بچوں کو کیسے پڑھایا جائے, اس لیے کہ وہاں اسلام اثرنو اسٹیبلش ہو رہا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ قانون کسے کہتے ہیں, یہ جانتا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے اکابرین کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, میں نے سچے دل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے, جانتا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج لا مختلف شعبوں میں بٹا ہوا ہے, یہ کرمنل لا ہے, یہ سوشل لا ہے, یہ زمین کے متعلق قوانین ہے, یہ آئینی قوانین ہے, یہ پرسنل قوانین ہے, آپ دیکھتے ہیں, اور ہر وکیل ہر لا کا ماہر نہیں ہوتا, اسے لا کے میدان میں کسی ایک ٹاپک کو چننا پڑتا ہے اور اسی میدان میں پریکٹس کرتا ہے, مگر اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جہاں قانونی حیثیتوں سے سوشل لا بھی ہے, کرمنل لا بھی ہے, پرسنل لا بھی ہے, معاشرتی قوانین بھی ہیں, آرادی کے قوانین بھی ہیں, زندگی کے تمام قوانین ہیں, اور تنہا مفتی اعظم ہیں, دس دس لکھنے والے بیٹھے ہیں, ایک کو آرادی کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں, ایک کو نسب کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں, ایک کو رضاعت کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں, اور ایک کو دراصل تقسیم ورثہ کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں, ایک کو طلاق کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں, نہ ذہن بھٹکتا ہے نہ مادہ مزاج بھٹکتا ہے. ایک مفتی اعظم ہے جو پورے اسلامی جورسپرڈنٹ پہ مکمل طور پہ غلبہ کیے ہوئے ہیں, اور بہت سے مفتی بیک وقت بیٹھ کر کے مختلف مسائل کو لکھ رہے ہیں.
واہ واہ,
کیا آپ اس بات کے گواہ نہیں ہیں میرے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ذرا اپنے گھر املا کروائیے خط. ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ اے لیٹر ٹو یور ہوم جو ول سی دا ڈیفیکلٹی آف دا ڈکٹیٹنگ. ایک املا کرائیے خط کا, آپ محسوس کریں گے ڈکٹیٹ کرنا کتنا مشکل ہے. دو خط ایک طرف سے ایک ساتھ دو آدمیوں کو لکھوائیے تو ہو سکتا ہے اس کو اس کا مضمون بول دے, اس کو اس کا مضمون بول دے. مگر مفتی اعظم ہند ہیں کہ مختلف فتاوے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور کبھی مضامین میں خلط نہیں ہوتا ہے, کبھی مضامین میں ایک اس کا فرق نہیں ہوتا ہے. میں طالب علم ہوں, ہمیشہ طالب علمانہ طور کو ان کے ساتھ رہا ہوں. سود وارہ کے مسائل کے بہت سے شبہات میرے ذہن میں رہے ہیں, دارالحرب میں خاص طور پر. میں نے اپنی طالب علمانہ فکر پیش کی حضرت مولانا غلام محمد کے ساتھی مفتی صاحب کے. ہم لوگ سفر کر رہے تھے کیش کال کا, سرکار مفتی اکثر جیپ میں, میں ان کے باہر والے حصے میں بیٹھتا تھا تاکہ میں اپنے سرکار کو ہواؤں سے بچا سکوں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے اکثر کوشش کرتا تھا. میں نے کہا حضور حضرت عمر کا قول ہے کہ ربا بھی چھوڑ دو اور شبہ ربا بھی چھوڑ دو. دارالحرم میں جو منفعت حاصل کی جاتی ہے اگر ربا کے ذیل میں نہیں تو شبہ ربا کے ذیل میں تو آئے گی. فرمایا قمر الزما لا نفی جنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, لا ربا بین مسلمین وحرمین فی دار الحرب. جہاں ربا کی نفی کی جا رہی ہے وہاں تمہیں شبہ ربا بولنے کا کوئی حق نہیں.
واہ 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 سبحان اللہ, واہ واہ.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا حضور دوسری عرض, دارالحرب کی قید ہے اور ہندوستان کو دارالحرب آج تک قرار نہیں دیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا تخریج زیلعی دیکھو, امام زیلعی نے اس کو دراصل قید اتفاقی کہا ہے, قید حقیقی اور لازمی نہیں کہا ہے.
واہ واہ,
واللہ العظیم میں نے قدم چوم لیے, اس لیے کہ یہ کتابیں عام طور پہ مطالعے میں نہیں ہوتی اور مفتی اعظم ہند کو کبھی کسی نے مطالعہ کرتا ہوا نہیں دیکھا, مگر حوالہ دے رہے ہیں, کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. برطانیہ میں اس کی ضرورت پڑی تو شاہ احمد نورانی نے کتاب منگوائی اور دیکھا کہ یہ حوالہ موجود ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ملت اسلامیہ علم کا یہ جلال دیکھنے کے بعد انسان بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ یہ محبت الہی تھی, یہ کرامت مصطفیٰ رضا تھی اور یہ اعلی حضرت کی خاص نگاہ تھی. تنہا علم اتنا عظیم حافظہ نہیں دے سکتا. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے لیبیا کی ایک کانفرنس میں ایک بڑے مشہور ڈاکٹر سے فقہ حنفی پہ میری گفتگو ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے فقہ حنفی دراصل احادیث کے تصور سے خالی ہے, بہت پرانا الزام ہے مخالفین حنفیت کا, حدیثیں فقہ حنفی کی تائید نہیں کرتی. مجھے غصہ آ گیا, نوجوان تھا, نوجوانی میں غصہ زیادہ آتا ہے, خدا محفوظ رکھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی نالج کو اور آپ کے علم کو اور آپ کی تحقیق کو, مگر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی بھی جزئیے کو آپ پیش کریں, میں حنفیت کے معمولی طالب علم کی حیثیت سے کوئی نہ کوئی حدیث پڑھ دوں گا. میں نے چیلنج کیا, یہ میں نے طرابلس میں باضابطہ چیلنج کیا کہ آپ کوئی بھی جزیہ پیش کریں میں حدیث پڑھوں گا. انہیں پہلے حیرت ہوئی, پھر میں نے دو چار مثالیں دی تو کہا کہ ہاں تمہاری بات صحیح لگتی ہے. میں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام اعظم کو صرف 70 حدیثیں معلوم تھی اور 1700 حدیثیں میں ان کے جزیات پڑھ سکتا ہوں, تم بتاؤ کہ جب 17 حدیثیں معلوم تھی تو 1700 حدیثیں وہ کیسے لکھ سکتے ہیں, یا ان کی کتاب اور ان کی فقہ حدیث کے اتنے مطابق کیسے ہو سکتی ہے. تو اس شخص نے میرا دل رکھنے کے لیے ایک بات کہہ دی تھی, اگرچہ اس نے یہ بات محض اپنی بات کی پنچ میں پخ میں بے دلیل کہی تھی, کہ بات دراصل یہ کہ جب ماحول سنورا ہوا ہوتا ہے تو ذہن انسانی بن جاتا ہے. امام اعظم کا ذہن قرون اولا کے انسانوں کا ذہن تھا, بن گیا تھا, اس لیے جو بات بولی وہ حدیث کے مطابق بولی. میں کیا کرنا چاہتا ہوں, وہ تو قرون اولا کے مسلمان تھے مگر مفتی اعظم ہند تو 14ویں صدی کے انسان ہیں, ان کے ذہن کی پاکیزگی اور ان کے ذہن کی سلامت روی کو تم کس چیز کا نام دو گے, کیا حیثیت ہوگی اس کی. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قدرت کا فیضان کسی پر ہو تو بڑا عجیب عالم ہوتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماہر لسانیات ایک نیٹو اسپیکر آف اینی لینگویج گرامر کا محتاج نہیں ہوتا. گرامر وہاں پڑھی جاتی ہے جب انسان مادری زبان کی حیثیت سے کوئی چیز نہیں سیکھتا, وہاں گرامر پڑھی جاتی ہے. انگلش پڑھنا ہوتا ہمیں گرامر کی ضرورت ہے, اردو پڑھنے کے لیے نہیں. اگر ہم عربی زبان شعروں کی تختی کرنا چاہے تو فاعلات الفاعلات کی گردان ضروری ہے, مگر ہم غالب اور میر اور سودا کے پڑھنے کے لیے کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. ہمارا مذاق کہتا ہے کہ یہ شعر بحر سے گرا ہوا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پتا چلا اگر ماحول ادبی ہے تو انسان ڈھل جاتا ہے. اعلی حضرت کے ماحول میں مفتی اعظم ہی کا ذہن اتنا سیٹل ہو گیا تھا کہ جو بولتے تھے شریعت بولتے تھے اور جو فرماتے تھے شریعت کے مطابق فرماتے تھے.
پہلانے اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان مفتی اعظم ہند,
16-18 سال کی عمر ہی میں افتا کا قلم سنبھال دیا تھا. بچپن ہی سے اعلی حضرت کے دارالافتا میں بیٹھتے تھے, ذہن ایسا بن گیا تھا کہ فرماتے تھے اہل علم جہاں بہت بعد میں پہنچتے ہیں مصطفیٰ رضا کی نگاہ پہلے پہنچ جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستو, حضور مفتی اعظم ہند کے عظیم علمی کارناموں کو دیکھنے, ویسے حنبلی بھی ہیں ہم احترام کرتے ہیں, مالکی بھی ہیں ہم احترام کرتے ہیں, شافعی بھی ہیں ہم احترام کرتے ہیں, مگر دنیا میں 80% بسنے والے فقہ حنفی کے ماننے والے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کو اسلامی قانون بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو فقہ حنفی کا سہارا لیا گیا ہے. ترکی عرب سے قریب ہے مگر سلطنت عثمانیہ کا قانون فقہ حنفی کے مطابق تھا. عراق میں دوسری فقہ بھی ہے مگر پورے عراق کا قانون عباسی دور میں فقہ حنفی تھا. مصر میں شافعیت ہے مگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مصر کا قانون فقہ حنفی کے مطابق تھا. ہندوستان میں امام ابو حنیفہ نہیں آئے مگر عالم کے عالمگیر کے دور میں فقہ حنفی جو مرتب ہوئی ہے وہ قانونی لا کے طور پہ اور پبلک لا کے طور پہ مرتب ہوئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی بڑی آبادیوں کا قانون فقہ حنفی کا قانون ہے اور حضرت مفتی اعظم ہند فقہ حنفی کے عصر جلیل کے امام تھے, اس لیے دنیا کی 80% آبادی کے قانونی رہنما تھے, شرعی رہنما تھے. اور یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گا کہ آج جو روس کی 5 اور 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, کروڑوں مسلمان, وہ سب فقہ حنفی کے فالوور ہیں. دائرہ بڑھ رہا ہے ہمارا. ہم امام احمد رضا اور حضرت مفتی اعظم ہند کی ضرورت کو زیادہ شدت سے محسوس کریں گے, اس لیے کہ دائرہ بڑھ رہا ہے. تاشقند میں بھی حنفیت ہے, سمرقند میں بھی حنفیت ہے, بخارا میں بھی حنفیت ہے, ازبکستان میں بھی حنفیت ہے, تاجکستان میں بھی حنفیت ہے, قزاقستان میں بھی حنفیت ہے, اور سنو تاتاریوں میں بھی حنفیت ہے. یہ حنفیت اب ایک بہت بڑے دائرے کا احاطہ کر رہی ہے, اس لیے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اب ہمیں روسی زبان میں فقہ حنفی کو ترتیب دینا ہوگا, تاشکند کی زبان میں لکھنا ہوگا, آذربائیجان کی زبان میں لکھنا ہوگا. میں اپنے علماء سے کہوں گا, طلبا سے کہوں گا, تیاری کر لو, نئے آفاق فتح ہو رہے ہیں, نئی زمینوں میں ہمیں اپنا کام شروع کرنا ہے. میں علامہ ارشد القادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وقت کی نفس کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں, بہت اچھی طرح. ابھی نئی زمینوں میں ہمیں کام کرنے کا مسئلہ آیا ہے اور انہوں نے دلی کی زمین پر مختلف زبانوں میں علماء اور فقہا کو تیار کرنے کے لیے زمین خرید لی.
واہ 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 واہ,
دلی کی زمین پر, تاکہ دلی سے آذربائیجان کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے, تاکہ دلی سے آرمینیا کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے, تاکہ دلی سے بخارا اور کاشگر کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے, تاکہ دلی سے تاشکند کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے. بڑا گہرا تعلق ہے دلی کا, یہاں تک کہ خواجہ اجمیری بھی آتے ہیں تو اسی زمین سے آتے ہیں, بختیار کاکی بھی آتے ہیں تو اسی زمین سے آتے ہیں, یعقوب چرخی بھی آتے ہیں تو اسی زمین سے آتے ہیں, امام بخاری بھی اٹھتے ہیں تو اسی زمین سے اٹھتے ہیں, صحابہ اصول الشاشی بھی جنم لیتے ہیں تو اسی زمین پہ جنم لیتے ہیں.
واہ واہ,
وہ زمین آج تمہاری منتظر ہے. تمہیں کام کرنا ہے, غیر مقلدیت کی موت کے لیے ان مقلد زمینوں کا آزاد ہو جانا ہی کافی ہے. کہاں تک یہ مقابلہ کریں گے؟ حق بلند ہونے کے لیے ہے, حق زندگی پانے کے لیے ہے, حق غالب ہونے کے لیے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور مفتی اعظم ہند اللہ اکبر وہ تعویذ لکھتے تھے, اللہ اکبر,
طالب علمی کے دور میں یہ اعتراضات ہم نے سنے. حضرت تعویذ لکھتے ہیں, معلوم نہیں ظالموں کو, معلوم نہیں ظالموں کو کہ انہی کی انہی تعویذوں نے اکالیم دل فتح کیے ہیں, اکالیم ضمیر فتح کیے ہیں. لوگ ضرورت مند بن کر کے آتے تھے اور دلوں کو قدموں میں دے کر کے جاتے تھے. آج پورے کے پورے صوبے ایسے ہیں جو محض ان کی تعویذات کا صدقہ ہیں. اور پھر وہ تعویذات بھی جو لکھتے تھے وہ تو ذکر الہی تھا نا. اللہ اکبر, مجھے وہ الفاظ بھی یاد ہیں, میں لکھتا نہیں ہوں تعویذ, موقع نہیں ہے, لیکن مجھے ان کی تعویذ کے الفاظ یاد ہیں جو لکھتے تھے. یا تو حمد الہی ہوتی تھی, یا صلاح مصطفیٰ ہوتی تھی, یا درود ہوتا تھا. بتاؤ اگر 20 گھنٹہ تعویذ لکھ رہے ہیں تو 20 گھنٹہ ذکر الہی ہو رہا ہے, 20 گھنٹہ مصطفیٰ میں درود پڑھا جا رہا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علی واصحابہ اجمعین. ابھی ایک تعویذ دیا ہے, یہ درود لکھا بھی گیا ہے, پڑھا بھی گیا ہے. ان سے تعویذ لینے والے جانتے تھے کہ جو لکھتے تھے زبان سے ادا بھی کرتے تھے. دنیا میں کوئی ایسا ذاکر تم دکھا سکتے ہو جو 20 گھنٹہ ذکر کر رہا ہو, 20 گھنٹہ یاد کر رہا ہو؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ان کا ذکر تھا. اور میں نے تو ان کو عجیب عالم میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے. زندگی کے آخری 15 سالوں میں تم نے ایک مخصوص کراہ دیکھی ہوگی, اٹھتے ہیں تو, بیٹھتے ہیں تو اللہ اللہ اللہ, زبان بند کرو اور یہ اللہ کی ادائیگی کراہ کی شکل میں 24 گھنٹے ان کی مکمل زبان پہ جاری ہوتی تھی.
واہ 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 سبحان اللہ.
دیکھنے والے محض کرامتیں دیکھتے ہیں مگر عظیمتیں نہیں دیکھتے ہیں. وہ کرامتوں کا بھی تاجدار تھا اور وہ عظیمتوں کا بھی تاجدار تھا. ہم نے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے. مفتی غلام محمد صاحب موجود ہیں, یہ غالباً میرے ہر جملے کی تائید کریں گے, اس لیے کہ یہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے, بلکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. مجھے بتاؤ کیش کال کے جنگلوں میں, سہارا اور دھمتئی کے جنگلوں میں جب وہ گزرتے تھے, اگر اعظم گڑھ میں جلسہ ہو تو مفتی اعظم آ رہے ہیں, لکھنؤ میں جلسہ ہو تو مفتی اعظم آ رہے ہیں, بومبے میں جلسہ ہو تو مفتی اعظم آ رہے ہیں, مگر بتاؤ کیش کال سہارا اور دھمتئی کے جنگلوں میں ننگے آدھی باسیوں کو کون بتاتا تھا کہ مفتی اعظم آ رہے ہیں, مگر جب گزرتے تھے تو ہاتھ جوڑے ہوئے ان لوگوں کا ایک قافلہ ہوتا تھا جو پہلے ہی سے انتظار کر رہا ہوتا تھا. نماز فجر سے پہلے گزر رہے ہو تو کھڑے ہیں, 12 بجے رات کو گزر رہے ہو تو کھڑے ہیں, تبتی ہوئی دوپہر میں گزر رہے ہو تو کھڑے ہیں وہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سنو, جب اللہ کسی کو قبول کر لیتا ہے تو دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے, دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا کر دیتا ہے. ان زمینوں میں جن زمینوں کا اعلی حضرت سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ان زمینوں میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دل بچھے جاتے تھے, روحیں کھسی جاتی تھیں. میں نے پہلی مرتبہ اپنے سرکار مفتی اعظم ہند کو 1957 میں دیکھا ہے. میری اس نظر کے بھی گواہ حافظ صاحب قبلہ موجود ہیں. جی پور میں چند سال کا تھا, اتنا بڑا تھا کہ مفتی اعظم ہند کا جمال تو دیکھ سکتا تھا, کمالات کا احساس نہیں کر سکتا تھا. جیلپور میں تشریف لائے تھے, میں نے دیکھا کہ علامہ شفیع جونپوری, اجالی رات ہوگی اور میدان تباہ ہوگا, اجالی رات ہوگی اور میدان تباہ ہوگا, زبان شوق پر یا مصطفیٰ ہوگا, یہ ان کی مشہور نظم ہے. یہ نظم پڑھنے کے بعد سرکار مفتی اعظم تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ شفیع جونپوری, شاعر مشرق, اقبال ثانی, ایک قدموں کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے لکھتے ہوئے ہیں, اور دوسرے قدم سے علامہ خلیل احمد کچھ بھی لکھتے ہوئے ہیں, اور دونوں کی آنکھوں سے مفتی اعظم ان کے قدم تر ہو رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, یہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ شاعر مشرق کا یہ نائب گیا اقبال تو یہ دوسرا دانائے راد آیا. خود کہا ہے شفیق جونپوری پر کو خدا رکھے زمانے میں, شفیق جونپوری پہ کو خدا رکھے زمانے میں گیا اقبال تو یہ دوسرا دانائے راز آیا. یہ دوسرا دانا راز باضابطہ مفتی اعظم کے قدموں میں پڑا ہوا, دل میں عظمتوں کا ایک سویرا نمودار ہوا. یا اللہ, یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ میرے استاد مفتی خلیل احمد صاحب اور شفیع جونپوری, خلیل احمد صاحب ان کا قدم تھامنے تو شاگردی کا رشتہ ہوگا, یہ شفیع جونپوری جو ایک آزاد شاعر ہے, جذبات کا شاعر ہے, جذبات کا سب بہت بڑا شاعر ہے, جب جذبات کی زبان بولتا ہے تو اس کی بیوہ کی شادی دیکھو, دوسری نظمیں دیکھو, تمہیں شفیق کی عظمت کا احساس ہوگا. وہ قدم کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ میں نے سمجھا یہ کوئی ایسی ذات ہے کہ تیر بھی قدم تھامے ہوئے ہیں, دنیا بھی قدم تھامے ہوئے ہیں.
واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, فیضان مفتی اعظم ہند,
یہ پہلا میں مشاہدہ تھا میرا, اور پھر میں نے زندگی میں جو مشاہدات کیے ہیں ان کے لیے آج کی بزم کم از کم ناکافی ہوگی, اور یہ تھکا ہوا مجمع بھی یقیناً ناکافی ہوگا. لیکن مجھے کہہ لینے دو کہ میں نے اس دور میں اور انہیں اولا کے مسلمانوں کی ایک عظیم تصویر دیکھی ہے. یہ ہمارے نگاہوں کی سعادت ہے اور یہ ہمارے نگاہوں کی عظمتیں ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پان تناول فرما رہے تھے, پان کے ٹکڑے اکثر وہ رکھ دیا کرتے تھے. میں نے کھا لیا, چند سالوں کی عمر تھی میری, یوں ہی کھا لیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بچہ کشف و کرامات کی ان کیفیتوں سے کیسے واقف ہوگا. بیٹھا ہوں کھا لیا میں نے, مجھے بخار آیا, تمباکو رہا ہوگا, بخار آیا. مگر قسم خدا کی اس بخار کے بعد دل کی جو دنیا بدلی ہے اس کے اثرات آج تک میرے اوپر ہیں. میرے اساتذہ گواہ ہیں, میرا پورا ماحول گواہ ہے کہ میں چری تو ہوا ہوں مگر کبھی اپنے اکابرین کو حضور میں گستاخ نہیں ہو سکا. یہ اسی چند لمحوں کا اثر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, حضور مفتی اعظم ہند کی مقدس زندگی دیکھو, ان کے اعمال و کردار کو دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سائے کی طرح, مفسر شارحین حدیث نے کہا سائے کی طرف فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم سائے سے بھاگو تو سایہ تمہارے پیچھے جائے گا, لیکن تم سائے کو پکڑو تو سایہ آگے آگے بھاگتا جائے گا, کبھی نہیں پکڑ سکو گے. جو لوگ دنیا سے بھاگتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں لپٹی ہوتی ہے, لیکن جو دنیا کو پکڑتے ہیں دنیا ان سے بھاگتی جاتی ہے. مصطفیٰ رضا دنیا سے بھاگے تھے, دنیا آج بھی ان کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے, سائے کی طرح جھکی ہوئی ہے, شہیدوں کی طرح جھکی ہوئی ہے, اور آج بھی ان کے قدموں میں دنیا لپٹی ہوئی نظر آتی ہے. پورا بر صغیر ان کے آستانے پہ جھکا ہوا نظر آتا ہے. ملت اسلامیہ, حضور مفتی اعظم ہند کی مقدس زندگی دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا, تم اس کا اندازہ کر سکو گے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے, سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک. آج ہم نماز سے کوتاہیاں کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے ساتھی بھی نماز سے کوتاہیاں کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند نے زندگی کی قیمتی مصروفیات چھوڑ دی مگر نماز کا وقت مستحب بھی نہیں چھوڑا. مفتی غلام محمد صاحب گواہ ہوں گے, الہ آباد سے ہم لوگ لال گوپال گنج کی طرف جا رہے تھے, الہ آباد کے پل پر عصر کا وقت تنگ ہونے لگا, سورج میں قدرے تر دی تھی مگر ابھی غیر مستحب وقت نہیں ہوا تھا. سرکار مفتی عالم ہند کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا دیکھا, مجھے کہا قمر الزمان بسوارے سے کہو بس روک دے, ہائے میری نماز, میرے پاس تھے, ہائے میری نماز, آنسو بہ رہے تھے. میں نے بسوارے سے کہا, اس نے کہا بس یوں ہی لیٹ ہو چکی ہم روک نہیں سکتے. مگر جیسے ہی پل کے اوپر پہنچی پہیا بس ہو گیا, بس رک گئی. ہم نے سوچا کہ ان کا لوٹا لے کے پانی ہم لائے. تم نے الہ آباد کا پل دیکھا ہوگا, 85 سال کا مقدس بوڑھا لوٹا لے کے ہمارے آگے تھا اور پانی اس نے لیا نیچے اتر کر کے, وضو کیا, نماز پڑھی, اور جب دوبارہ بیٹھا تو بس روانہ ہوئی.
سبحان اللہ,
میں اپنے مشاہدات بیان کر رہا ہوں. اس طرح کے مشاہدات میرے بے شمار ساتھیوں کے ہیں. راز الہ آبادی بھی تھے, حضرت مفتی رضوان الرحمان صاحب الدوری بھی اس سفر میں تھے, ایک ہندو بھی تھا جو ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر کے وہاں بیٹھ گیا, اور اس لیے کہ اس نے یہ کرامت اپنی نگاہوں سے دیکھی تھی. ہمارا عرض کرنا بھی دیکھا تھا, ڈرائیور کا انکار کرنا بھی دیکھا تھا, بس کا بس ہونا بھی دیکھا تھا, اطمینان کی نماز بھی دیکھی تھی. وہ گھر نہیں گیا, جلسہ گاہ میں گیا, 2-3 روز تک پڑا رہا, اور جب جانے لگا تو ہم سے مل کے رونے لگا. میں نے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں 3 دوست سے سوچ رہا تھا کہ مفتی اعظم سے میرا بچہ آوارہ ہو گیا ہے, غلط راہ پہ لگ گیا ہے, دعا کر دیجئے. آج میں جا رہا تھا تو مجھے بلایا اور کہا یہ تعویذ ہے, لے جاؤ اپنے بچے کے حوالے کر دینا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, مفکر اسلام.
یہ قاری صاحب ہمارے حافظ صاحب گواہ ہوں گے, حافظ ریاض صاحب, اور 59 میں حضور مفتی اعظم ہند صغری تشریف لائے تھے. ڈاکٹر ملی مختار احمد صاحب ان کے ایک بڑے ہی متقیر ہیں, ان کے ہاں قیام تھا, وہ چاہتے تھے تھوڑی دیر اور قیام کریں مگر جی ایل پور والے زور مچا رہے تھے, ہم وہاں جائیں گے, ہم وہاں لے جائیں گے. حضرت کار میں بیٹھ گئے, کار گھومی اور پچھلے دروازے پہ آ کے رک گئی. جن لوگوں کو دعائیں کرانی دعائیں کرتے رہے, 1 گھنٹے تک رکی رہی, اور اس کے بعد پھر کار وہ جی ایل پور ہم لوگوں نے دھکا دے کر کے پہنچائی. سرکار مفتی اعظم ہند اس طرح وہاں پہنچے. عجیب بات ہے, تعویذ مانگنے والے تعویذ مانگتے, اگر کوئی منع کر دیتا تو سخت ناراض ہوتے, بے پناہ ناراض ہوتے. ایسا لگتا تھا کہ وہ تعویذ کے ذریعے سے دلوں کی تسخیر کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ کتنے بڑے شیخ تھے کہ 20 لاکھ
لاکھ کا مجمع جنازے میں پہنچ گیا. یہ 20 لاکھ وہ تھے جن کی زندگیاں سنوری تھی, جن کی حیات سنوری تھی, جن کی نگاہیں سنوری تھی, جن کی تقدیریں بدل دی تھی. نگاہیں مرتے مومن تھے, بدل جاتی ہیں تقدیریں. حضور لوگ نماز پڑھتے ہیں, توحید کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر توحید کا مشاہدہ نہیں کرا سکتے. سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہوں میں توحید کا تصور ایک پیکر مجسم تھا. میں تمہیں اس کی گواہی دوں, الجامعۃ الاسلامیہ میں جب بھی میں نے کبھی سرکار سے عرض کیا تشریف لائے. آخری سالوں میں بیماری میں بھی حاجی کلیم کے ساتھ تشریف لائے. عجیب عالم تھا ان کی محبت کا. ایک مرتبہ شدید گرمی تھی, بجلی بھی نہیں, پنکھا بھی نہیں, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے پیچھے سے پنکھا جھلنا شروع کر دیا. نماز ختم کرنے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ چہرے پہ غضب کے آثار دیکھے. قمر الزمان تم پنکھا جھل رہے ہو حضور, بڑی گرمی تھی, پسینے سے آپ کا لباس بھیگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا اور تو میری خدمت میں لگا ہوا تھا, میرا مولا کیسے گوارا کر لے گا کہ اس کے غلام کی خدمت اس وقت کی جائے جب وہ اس کی بندگی میں لگا ہوا ہو. توحید کا یہ تصور, محسوس تصور, کیا دنیا میں کسی اور شہر کے پاس تم کو ملے گا؟ کیا کسی اور آستانے کے پاس ملے گا؟ مفتی اعظم ہند کبھی بھی وضو کے سلسلے میں دوسروں سے مدد لینا گوارا نہیں فرماتے تھے, اس لیے کہ وضو بھی دراصل وسیلہ بندگی ہے. ایک طرح کی عبادت غیر مقصودہ ہے مگر عبادت ہے, اور عبادت میں کسی اور سے مدد نہیں لی جائے گی. ان باتوں کا عامیانہ نظر سے مشاہدہ کرنے والے ان کی زندگی کی عظمتوں اور بندگیوں سے واقف نہیں ہیں, لیکن جن کو قدرت نے نگاہ مشاہدہ دی ہے وہ ایک ایک لمحے سے واقف ہیں, ایک ایک لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک شبہ تھا, یہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا جائے, اکڑو بیٹھ کے کھانا کھایا جائے, ایک ہاتھ سے روٹی لے کے دوسرے ہاتھ سے توڑ کے کھانا کھایا جائے, کہیں کہیں تو مسلمانوں اور دینداروں کے ماحول میں چل سکتا ہے, مگر کہیں کہیں ماڈرن طبقے میں نہیں چل سکتا. میں نے اس شبہ کا اظہار کیا. حضور سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے, مگر کہیں کہیں سنت کے سلسلے میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. کہا کہ توبہ کرو تم اس بات سے آدمی, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب انسان اپنے کو اللہ کا بندہ کہتا ہے تو کسی اور سے شرم نہیں کرتا. تم کرسی میں بیٹھ کے کھانا چاہتے ہو, چھری کانٹے سے کھانا چاہتے ہو, روٹی ایک ہاتھ سے کھینچ کے تان کے کھانا چاہتے ہو, تم اللہ کے بندے ہو, تم اللہ کے غلام ہو. اللہ کے دسترخوان بیٹھے ہو وہ دیکھ رہا ہے, کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کے کھائے تو بتاؤ کیسے کھائے گا؟ نماز میں دیکھنے کا تصور تو آتا ہے, مگر کھانے میں بھی دیکھنے کا تصور یہ مفتی اعظم ہند کی نظر ہو سکتی ہے, یہ مفتی اعظم ہند کا انداز ہو سکتا ہے. لوگ مسائل بتایا کرتے تھے, مفتی اعظم ہند مسائل کی حقیقتیں ذہنوں میں اتارا کرتے.
واہ واہ, بے شک بے شک.
عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ مفتی اعظم ہند ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت و طاعت کی بنیادوں پہ گزرا. زندگی بھر نماز کی محافظت کی, زندگی بھر نماز کی, گاڑی چھوڑ دی نماز نہیں چھوڑی, مصروفیات چھوڑ دی نماز نہیں چھوڑی. جانتے ہو پھر عالم کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کی نماز کی حفاظت فرمائی, اللہ نے ان کی نماز پر اپنا کرم فرمایا. جانتے ہو شکر کا عالم اولیاء کرام پر بہت تعریف ہوتا ہے. یہ کس طرح ہے جو میں تصوف کی بول رہا ہوں اور ہمارے اکابرین شکر کی اصطلاح سے واقف ہیں. جب سفر کا وقت قریب آتا ہے تو جلووں کی آبادی میں بندہ گم ہو جاتا ہے, جلووں کی آبادی میں پھر تابع نظر نہیں رہتی, اس قدر جلووں کا ہجوم ہوتا ہے کہ دامن ہوش کھو بیٹھتا ہے انسان. یہ تمہیں پیر مہلی کی بارگاہ میں ملے گا, یہ وارث پاک کے آستانے میں ملے گا, خود خواجہ آدم کی زندگی میں ملے گا. 6 روز پہلے باضابطہ اپنے کو اپنے گھر میں بند کر لیتے ہیں, صبح و شام ذکر کی آواز آتی ہے, اور جب ذکر کی آواز بند ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ احاذا حبیب اللہ ماتا فیہ باللہ. یہ شکر کی کیفیات ہے جو تمامی اولیاء کرام کی زندگی پہ طاری ہوئی ہے, مگر مفتی اعظم ہند پر یہ کیفیت کم و بیش 3 سال طاری رہی. اس میں نماز کا ہوش نہیں ہوتا, کھانے کا ہوش نہیں ہوتا, مگر یہ سب گواہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا شکر میں مشاہدہ کرنے والا مفتی اعظم ہند قیام میں مشاہدہ کرنے لگتا تھا. وہ اٹھتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, بیعت لیتے تھے, اور پھر کیفیت طاری ہو جاتی تھی. بتاؤ یہ کیفیت تھی یا نہیں تھی؟
بتاؤ تم نے یہ مشاہدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بتاؤ تم نے ان حقائق کا جائزہ لیا نہیں کہ نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے نہ اپنے دیوانوں کو پہچان رہے ہیں مگر نماز کا اتنا ہوش ہے کہ جیسے ہی وقت آیا ہے کھڑے ہو گئے. انگلینڈ سے آیا تھا میں, حضرت سہارے کے ذریعے سے مسجد میں پہنچے تھے, میں تھا, نماز ادا ہو رہی تھی, کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے تو چہرے زیبا کو دیکھ لوں سرکار پہچانیں گے کیا. اب تو حضرت اس عالم میں ہیں کہ بہت کم پہچانتے ہیں. کھڑے ہوئے, گلے سے لگایا, کہا قمر زما بہت دور چلے گئے ہو. قسم خدا کی آج بھی اس دوری نے تڑپا رکھا ہے. کاش وہ چند سات سال مجھے ان کے قدموں میں گزارنے کے لیے مل گئے ہوتے جو میں نے فاصلے پہ گزارے ہی. مگر میں نے طے کر لیا ہے ان کی زندگی بیان بیان کر کے اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا جو میں نے فراق کی بنیاد پر, فاصلے کی بنیاد پر کیے ہیں, جو دوری کی بنیاد پر کیے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ زندگی تھی جو سرکار مفتیاب نہیں کی تھی. بے ہوشی کی کیفیت ہے, سکھ کی کیفیت ہے, ہوش نہیں ہے, مگر فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو